أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امام الزمان مسیح دوران حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی کتاب ضرورت الامام پڑھ کر احباب کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ پہلے اس کتاب کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ یہ رسالہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے ماہ ستمبر سن 1897 عیسوی میں تالیف فرمایا اور صرف 1.5 دن میں لکھا۔ اس رسالے کے لکھنے کی وجہ ایک دوست کی اجتہادی غلطی تھی، جس پر اطلاع پانے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک نہایت دردناک دل کے ساتھ یہ رسالہ لکھا۔ اس دوست نے اپنے الہامات اور خوابیں سنائیں اور ایک خواب ایسا سنایا جس سے یہ ظاہر ہوا کہ آپ کو مسیح موعود نہیں مانتے اور نیز یہ کہ وہ مسئلہ امامت حقہ سے بے خبر ہیں، لہذا آپ علیہ السلام کی ہمدردی نے یہ تقاضا کیا کہ امامت حقہ سے متعلق یہ رسالہ لکھیں اور بیعت کی حقیقت تحریر کریں۔ اس رسالے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بتایا ہے کہ امام الزمان کون ہوتا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں اور اس کو دوسرے ملہموں اور خواب بینوں اور اہل کشف پر کیا فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ اس رسالے کے آخر میں مقدمہ انکم ٹیکس کی رویداد بھی درج کی گئی ہے۔ ٹائٹل تبا اول: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ الحمدللہ کہ یہ رسالہ جس کا نام ہے ضرورت الامام صرف 1.5 دن میں تیار ہو کر مطبعہ ضیاء الاسلام قادیان میں با اہتمام حکیم فضل الدین صاحب بھیروی مالک و محتمم مطبعہ مطبوع ہوا، قیمت 2 روپے محصول علاوہ، جلد 700۔ ضرورت الامام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، واضح ہو کہ حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو شناخت نہ کرے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حاشیے میں وہ حدیث درج فرمائی ہے: حدثنا عبد اللہ حدثنا ابی حدثنا اسود بن عامر انا ابو بکر ان عاصم ان ابی صالح ان معاویہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ۔ صفحہ نمبر 96، جلد نمبر 4، مسند احمد و اخراجہ احمد و ترمذی و ابن خزیمہ وابن حبان وصححه من حدیث الحارث الاشعری بلفظ من مات وليس عليه امام جماعت فان موتته موتۃ جاہلیہ۔ ورواہ الحاکم من حدیث ابن عمرو من حدیث معاویہ ورواہ البزار من حدیث ابن عباس۔ یہ حدیث ایک متقی کے دل کو امام الوقت کا طالب بنانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے، کیونکہ جاہلیت کی موت ایک ایسی جامع شکاوت ہے جس سے کوئی بدی اور بدبختی باہر نہیں۔ سو بموجب اس نبوی وصیت کے ضروری ہوا کہ ہر ایک حق کا طالب امام صادق کی تلاش میں لگا رہے۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ ہر ایک شخص جس کو کوئی خواب سچی آوے یا الہام کا دروازہ اس پر کھلا ہو وہ اس نام سے موسوم ہو سکتا ہے، بلکہ امام کی حقیقت کوئی اور امر جامع اور حالت کاملہ تامہ ہے، جس کی وجہ سے آسمان پر اس کا نام امام ہے۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ صرف تقوی اور طہارت کی وجہ سے کوئی شخص امام نہیں کہلا سکتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجعلنا للمتقین اماما، سورۃ الفرقان آیت 75، پس اگر ہر ایک متقی امام ہے تو پھر تمام مومن متقی امام ہی ہوئے، اور یہ امر منشاء آیت کے برخلاف ہے، اور ایسا ہی بموجب نص قرآن کریم کے ہر ایک ملہم اور صاحب رویا صادقہ امام نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ قرآن کریم میں عام مومنین کے لیے یہ بشارت ہے کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا، سورۃ یونس آیت 65، یعنی دنیا کی زندگی میں مومنین کو یہ نعمت ملے گی کہ اکثر سچی خوابیں انہیں آیا کریں گی یا سچے الہام ان کو ہوا کریں گے۔ پھر قرآن شریف میں ایک دوسرے مقام میں ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا، سورۃ حامیم سجدہ آیت 31، یعنی جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور پھر استقامت اختیار کرتے ہیں، فرشتے ان کو بشارت کے الہامات سناتے رہتے ہیں اور ان کو تسلی دیتے رہتے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بذریعہ الہام تسلی دی گئی۔ لیکن قرآن ظاہر کر رہا ہے کہ اس قسم کے الہامات یا خوابیں عام مومنوں کے لیے ایک روحانی نعمت ہے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، اور ان الہامات کے پانے سے وہ لوگ امام وقت سے مستغنی نہیں ہو سکتے، اور اکثر یہ الہامات ان کے ذاتیات کے متعلق ہوتے ہیں اور علوم کا افاضہ ان کے ذریعے سے نہیں ہوتا، اور نہ کسی عظیم الشان تحدی کے لائق ہوتے ہیں، اور بہت سے بھروسے کے قابل نہیں ہوتے، بلکہ بعض وقت ٹھوکر کھانے کا موجب ہو جاتے ہیں، اور جب تک امام کی دستگیری افاضہ علوم نہ کرے تب تک ہرگز ہرگز خطرات سے امن نہیں ہوتا۔ اس امر کی شہادت صدر اسلام میں ہی موجود ہے، کیونکہ ایک شخص جو قرآن شریف کا کاتب تھا، اس کو بسا اوقات نور نبوت کے قرب کی وجہ سے قرآنی آیات کا اس وقت میں الہام ہو جاتا تھا جبکہ امام یعنی نبی علیہ السلام وہ آیت لکھوانا چاہتے تھے۔ ایک دن اس نے خیال کیا کہ مجھ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرق ہے، مجھے بھی الہام ہوتا ہے، اس خیال سے وہ ہلاک کیا گیا، اور لکھا ہے کہ قبر نے بھی اس کو باہر پھینک دیا جیسا کہ بلعم ہلاک کیا گیا، مگر عمر رضی اللہ عنہ کو بھی الہام ہوتا تھا، انہوں نے اپنے تئیں کچھ چیز نہ سمجھا، اور امامت حق کا جو آسمان کے خدا نے زمین پر قائم کی تھی اس کا شریک بننا نہ چاہا، بلکہ ادنا چاکر اور غلام اپنے تئیں قرار دیا، اس لیے خدا کے فضل نے ان کو نائب امامت حق بنا دیا، اور اویس کرنی کو بھی الہام ہوتا تھا، اس نے ایسی مسکینی اختیار کی کہ آفتاب نبوت اور امامت کے سامنے آنا بھی سوئے ادب خیال کیا۔ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا یمن کی طرف منہ کر کے فرمایا کرتے تھے کہ اجد ریح الرحمن من قبل الیمن، یعنی مجھے یمن کی طرف سے خدا کی خوشبو آتی ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اویس میں خدا کا نور اترا ہے، مگر افسوس کہ اس زمانے میں اکثر لوگ امامت حق کی ضرورت کو نہیں سمجھتے، اور ایک سچی خواب آنے سے یا چند الہامی فکروں سے خیال کر لیتے ہیں کہ ہمیں امام الزمان کی حاجت نہیں، کیا ہم کچھ کم ہیں، اور یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ ایسا خیال سراسر معصیت ہے، کیونکہ جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الزمان کی ضرورت ہر ایک صدی کے لیے قائم کی ہے اور صاف فرما دیا ہے کہ جو شخص اس حالت میں خدا تعالیٰ کی طرف آئے گا کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو شناخت نہ کیا وہ اندھا آئے گا اور جاہلیت کی موت مرے گا۔ اس حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ملہم یا خواب بین کا استثناء نہیں کیا، جس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ملہم ہو یا خواب بین ہو، اگر وہ امام الزمان کے سلسلے میں داخل نہیں ہے تو اس کا خاتمہ خطرناک ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس حدیث کے مخاطب تمام مومن اور مسلمان ہیں، اور ان میں ہر ایک زمانے میں ہزاروں خوابین اور ملہم بھی ہوتے آئے ہیں۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ امت محمدیہ میں کئی کروڑ ایسے بندے ہوں گے جن کو الہام ہوتا ہوگا۔ پھر ماں سوا اس کے حدیث اور قرآن سے یہ ثابت ہے کہ امام الزمان کے وقت میں اگر کسی کو کوئی سچی خواب یا الہام ہوتا ہے تو وہ در حقیقت امام الزمان کے نور کا ہی پرتو ہوتا ہے جو مستعد دلوں پر پڑتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب دنیا میں کوئی امام الزمان آتا ہے تو ہزارہا انوار اس کے ساتھ آتے ہیں اور آسمان میں ایک صورت انبساطی پیدا ہو جاتی ہے اور انتشار روحانیت اور نورانیت ہو کر نیک استعدادیں جاگ اٹھتی ہیں۔ پس جو شخص الہام کی استعداد رکھتا ہے اس کو سلسلہ الہام شروع ہو جاتا ہے، اور جو شخص فکر اور غور کے ذریعے سے دینی تفکر کی استعداد رکھتا ہے اس کے تدبر اور سوچنے کی قوت کو زیادہ کیا جاتا ہے، اور جس کو عبادات کی طرف رغبت ہو اس کو تعبد اور پرستش میں لذت عطا کی جاتی ہے، اور جو شخص غیر قوموں کے ساتھ مباحثات کرتا ہے اس کو استدلال اور اتمام حجت کی طاقت بخشی جاتی ہے، اور یہ تمام باتیں در حقیقت اسی انتشار روحانیت کا نتیجہ ہوتا ہے جو امام الزمان کے ساتھ آسمان سے اترتی اور ہر ایک مستعد کے دل پر نازل ہوتی ہے، اور یہ ایک عام قانون اور سنت الہی ہے جو ہمیں قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کی رہنمائی سے معلوم ہوا اور ذاتی تجارب نے اس کا مشاہدہ کرایا ہے۔ مگر مسیح موعود کے زمانے کو اس سے بھی بڑھ کر ایک خصوصیت ہے، اور وہ یہ کہ پہلے نبیوں کی کتابوں اور احادیث نبویہ میں لکھا ہے کہ مسیح موعود کے ظہور کے وقت یہ انتشار نورانیت اس حد تک ہوگا کہ عورتوں کو بھی الہام شروع ہو جائے گا اور نابالغ بچے نبوت کریں گے اور عوام الناس روح القدس سے بولیں گے، اور یہ سب کچھ مسیح موعود کی روحانیت کا پرتو ہوگا۔ جیسا کہ دیوار پر آفتاب کا سایہ پڑتا ہے تو دیوار منور ہو جاتی ہے، اور اگر چونا اور کلی سے سفید کی گئی ہو تو پھر تو اور بھی زیادہ چمکتی ہے، اور اگر اس میں آئینے نصب کیے گئے ہوں تو ان کی روشنی اس قدر بڑھتی ہے کہ آنکھ کو تاب نہیں رہتی۔ مگر دیوار دعویٰ نہیں کر سکتی کہ یہ سب کچھ ذاتی طور پر مجھ میں ہے، کیونکہ سورج کے غروب کے بعد پھر اس روشنی کا نام و نشان نہیں رہتا۔ بس ایسا ہی تمام الہامی انوار امام الزمان کے انوار کا انعکاس ہوتا ہے، اور اگر کوئی قسمت کا پھیر نہ ہو اور خدا کی طرف سے کوئی ابتلاء نہ ہو تو سعید انسان جلد اس حقیقے کو سمجھ سکتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر کوئی اس الہی راز کو نہ سمجھے اور امام الزمان کے ظہور کی خبر سن کر اس سے تعلق نہ پکڑے تو پھر اول ایسا شخص امام سے استغنا ظاہر کرتا ہے، اور پھر استغنا سے اجنبیت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اجنبیت سے سوء ظن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر سوء ظن سے عداوت پیدا ہوتی ہے، اور پھر عداوت سے نعوذ باللہ سلب ایمانی تک نوبت پہنچتی ہے۔ جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت ہزاروں راہب ملہم اور اہل کشف تھے اور نبی آخر الزمان کے قرب ظہور کی بشارت سنایا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے امام الزمان کو جو خاتم الانبیاء تھے قبول نہ کیا تو خدا کے غضب کے سائقے نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ان کے تعلقات خدا تعالیٰ سے بکلی ٹوٹ گئے، اور جو کچھ ان کے بارے میں قرآن شریف میں لکھا گیا اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، یہ وہی ہیں جن کے حق میں قرآن شریف میں فرمایا گیا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، سورہ البقرہ آیت 90۔ اس آیت کے یہی معنی ہے کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ سے نصرت دین کے لیے مدد مانگا کرتے تھے اور ان کو الہام اور کشف ہوتا تھا، اگرچہ وہ یہودی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی خدا تعالیٰ کی نظر سے گر گئے تھے، لیکن جب عیسائی مذہب باوجہ مخلوق پرستی کے مر گیا اور اس میں حقیقت اور نورانیت نہ رہی تو اس وقت کے یہود اس گناہ سے بری ہو گئے کہ وہ عیسائی کیوں نہیں ہوتے، تب ان میں دوبارہ نورانیت پیدا ہوئی اور اکثر ان میں سے صاحب الہام اور صاحب کشف پیدا ہونے لگے، اور ان کے راہبوں میں اچھے اچھے حالات کے لوگ تھے اور وہ ہمیشہ اس بات کا الہام پاتے تھے کہ نبی آخر زمان اور امام دوران جلد پیدا ہوگا، اور اسی وجہ سے بعض ربانی علماء خدا تعالیٰ سے الہام پا کر ملک عرب میں آ رہے تھے، اور ان کے بچے بچے کو خبر تھی کہ ان قریب آسمان سے ایک نیا سلسلہ قائم کیا جائے گا، یعنی معنی اس آیت کے ہیں کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، سورہ البقرہ آیت 147، یعنی اس نبی کو وہ ایسی صفائی سے پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بچوں کو، مگر جبکہ وہ نبی موعود اس پر خدا کا سلام ظاہر ہو گیا تب خود بینی اور تعصب نے اکثر راہبوں کو ہلاک کر دیا اور ان کے دل سیاہ ہو گئے، مگر بعض سعادت مند مسلمان ہو گئے اور ان کا اسلام اچھا ہوا۔ بس یہ ڈرنے کا مقام ہے اور سخت ڈرنے کا مقام ہے۔ خدا تعالیٰ کسی مومن کی بلم کی طرح بد عاقبت نہ کرے۔ الہی تو اس امت کو فتنوں سے بچا اور یہودیوں کی نظیریں ان سے دور رکھ۔ آمین ثم آمین۔ اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے قبائل اور قومیں اس غرض سے بنائی کہ تا اس جسمانی تمدن کا ایک نظام قائم ہو اور بعض کے بعض سے رشتے اور تعلقات ہو کر ایک دوسرے کے ہمدرد اور معاون ہو جائیں، اسی غرض سے اس نے سلسلہ نبوت اور امامت قائم کیا ہے کہ تا امت محمدیہ میں روحانی تعلقات پیدا ہو جائیں اور بعض بعض کے شفیع ہوں۔ اب ایک ضروری سوال یہ ہے کہ امام الزمان کس کو کہتے ہیں اور اس کی علامات کیا ہیں اور اس کو دوسرے ملہموں اور خواب بینوں اور اہل کشف پر ترجیح کیا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ امام الزمان اس شخص کا نام ہے کہ جس شخص کی روحانی تربیت کا خدا تعالیٰ متولی ہو کر اس کی فطرت میں ایک ایسی امامت کی روشنی رکھ دیتا ہے کہ وہ سارے جہان کی معقولیوں اور فلسفیوں سے ہر ایک رنگ میں مباحثہ کر کے ان کو مغلوب کر لیتا ہے۔ وہ ہر ایک قسم کے دقیق در دقیق اعتراضات کا خدا سے قوت پا کر ایسی عمدگی سے جواب دیتا ہے کہ آخر ماننا پڑتا ہے کہ اس کی فطرت دنیا کی اصلاح کا پورا سامان لے کر اس مسافر خانے میں آئی ہے، اس لیے اس کو کسی دشمن کے سامنے شرمندہ ہونا نہیں پڑتا۔ وہ روحانی طور پر محمدی فوجوں کا سپہ سالار ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر دین کی دوبارہ فتح کرے، اور وہ تمام لوگ جو اس کے جھنڈے کے نیچے آتے ہیں ان کو بھی اعلیٰ درجہ کے کوا بخشے جاتے ہیں، اور وہ تمام شرائط جو اصلاح کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور وہ تمام علوم جو اعتراضات کے اٹھانے اور اسلامی خوبیوں کے بیان کرنے کے لیے ضروری ہیں اس کو عطا کیے جاتے ہیں۔ اور بھائی ہما، چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کو دنیا کے بے ادبوں اور بد زبانوں سے بھی مقابلہ پڑے گا، اس لیے اخلاقی قوت بھی اعلیٰ درجے کی اس کو عطا کی جاتی ہے، اور بنی نو کی سچی ہمدردی اس کے دل میں ہوتی ہے۔ اور اخلاقی قوت سے یہ مراد نہیں کہ ہر جگہ وہ خانخواہ نرمی کرتا ہے، کیونکہ یہ تو اخلاقی حکمت کے اصول کے برخلاف ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جس طرح تنگ ظرف آدمی دشمن اور بے ادب کی باتوں سے جل کر اور کباب ہو کر جلد مزاج میں تغیر پیدا کر لیتے ہیں اور ان کے چہرے پر اس عذاب علیم کے جس کا نام غضب ہے نہایت مکروہ طور پر آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، اور تیش اور اشتعال کی باتیں بے اختیار اور بے محل منہ سے نکلتی چلی جاتی ہیں۔ یہ حالت اہل اخلاق میں نہیں ہوتی۔ ہاں، وقت اور محل کی مسئلے سے کبھی معالجے کے طور پر سخت لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں، لیکن اس استعمال کے وقت نہ ان کا دل جلتا، نہ تیش کی صورت پیدا ہوتی ہے، نہ منہ پر جھاگ آتی ہے۔ ہاں، کبھی بناوٹی غصہ روب دکھلانے کے لیے ظاہر کر دیتے ہیں اور دل آرام اور انبساط اور سرور میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اکثر سخت لفظ اپنے مخاطبین کے حق میں استعمال کیے ہیں، جیسا کہ سور، کتے، بے ایمان، بدکار وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ آپ اخلاق فاضلہ سے بے بہرہ تھے، کیونکہ وہ تو خود اخلاق سکھاتے اور نرمی کی تاکید کرتے ہیں، بلکہ یہ لفظ جو اکثر آپ کے منہ پر جاری رہتے تھے یہ غصے کے جوش اور مجنونانہ تیاج سے نہیں نکلتے تھے، بلکہ نہایت آرام اور ٹھنڈے دل سے اپنے محل پر یہ الفاظ چسپاں کیے جاتے تھے۔ غرض اخلاقی حالت میں کمال رکھنا اماموں کے لیے لازمی ہے، اور اگر کوئی سخت لفظ سوختہ مزاجی اور مجنونانہ تیاج سے نہ ہو اور عین محل پر چسپاں اور اند ضرورت ہو تو وہ اخلاقی حالت کے منافی نہیں ہے۔ اور یہ بات بیان کر دینے کے لائق ہے کہ جن کو خدا تعالیٰ کا ہاتھ امام بناتا ہے ان کی فطرت میں ہی وہ امامت کی قوت رکھی جاتی ہے، اور جس طرح الہی فطرت نے بموجب آیت کریمہ آتا کل شئین خلقہ سورۃ طٰہٰ آیت 51 ہر ایک چرند اور پرند میں پہلے سے وہ قوت رکھ دی ہے جس کے بارے میں خدا تعالیٰ کے علم میں یہ تھا کہ اس قوت سے اس کو کام لینا پڑے گا، اسی طرح ان نفوس میں جن کی نسبت خدا تعالیٰ کے ازلی علم میں یہ ہے کہ ان سے امامت کا کام لیا جاوے گا، منصب امامت کے مناسب حال کئی روحانی ملکے پہلے سے رکھے جاتے ہیں، اور جن لیاقتوں کی آئندہ ضرورت پڑے گی ان تمام لیاقتوں کا بیج ان کی پاک سرشت میں بویا جاتا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ اماموں میں بنی نوع کے فائدے اور فیض رسانی کے لیے مندرجہ ذیل قوتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اول، قوت اخلاق، یعنی اماموں کو طرح طرح کے اوباشوں اور سفلوں اور بدزبان لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اس لیے ان میں اعلیٰ درجے کی اخلاقی قوت کا ہونا ضروری ہے تاکہ ان میں طیش نفس اور مجنونانہ جوش پیدا نہ ہو اور لوگ ان کے فیض سے محروم نہ رہیں۔ یہ نہایت قابل شرم بات ہے کہ ایک شخص خدا کا دوست کہلا کر پھر اخلاق رذیلہ میں گرفتار ہو اور درشت بات کا ذرہ بھی متحمل نہ ہو سکے، اور جو امام زمان کہلا کر ایسی کچی طبیعت کا آدمی ہو کہ ادنا ادنا بات میں منہ میں جھاگ آتا ہے، آنکھیں نیلی پیلی ہوتی ہیں، وہ کسی طرح امام زمان نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس پر آیت انک لعلی خلق عظیم سورۃ القلم آیت 5 کا پورے طور پر صادق آ جانا ضروری ہے۔ دوم، قوت امامت ہے جس کی وجہ سے اس کا نام امام رکھا گیا ہے، یعنی نیک باتوں اور نیک اعمال اور تمام الہی معارف اور محبت الہی میں آگے بڑھنے کا شوق، یعنی روح اس کی کسی نقصان کو پسند نہ کرے اور کسی حالت ناقصہ پر راضی نہ ہو اور اس بات سے اس کو درد پہنچے اور دکھ میں پڑے کہ وہ ترقی سے روکا جاوے۔ یہ ایک فطرتی قوت ہے جو امام میں ہوتی ہے، اور اگر یہ اتفاق بھی پیش نہ آوے کہ لوگ اس کے علوم اور معارف کی پیروی کریں اور اس کے نور کے پیچھے چلیں، تب بھی وہ بلحاظ اپنی فطرتی قوت کے امام ہے۔ غرض یہ دقیقہ معرفت یاد رکھنے کے لائق ہے کہ امامت ایک قوت ہے کہ اس شخص کے جوہر فطرت میں رکھی جاتی ہے جو اس کام کے لیے ارادہ الہی میں ہوتا ہے، اور اگر امامت کے لفظ کا ترجمہ کریں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ قوت پیش روی۔ غرض یہ کوئی عارضی منصب نہیں جو پیچھے سے لگ جاتا ہے، بلکہ جس طرح دیکھنے کی قوت اور سننے کی قوت اور سمجھنے کی قوت ہوتی ہے، اسی طرح یہ آگے بڑھنے اور الہی امور میں سب سے اول درجے پر رہنے کی قوت ہے، اور انہی معنوں کی طرف امامت کا لفظ اشارہ کرتا ہے۔ تیسری قوت بسطت فی العلم ہے جو امامت کے لیے ضروری اور اس کا خاصہ لازمی ہے، چونکہ امامت کا مفہوم تمام حقائق اور معارف اور لوازم محبت اور صدق اور وفا میں آگے بڑھنے کو چاہتا ہے، اس لیے وہ اپنے تمام دوسرے کواہ کو اسی خدمت میں لگا دیتا ہے اور رب زدنی علما کی دعا میں ہر دم مشغول رہتا ہے، اور پہلے سے اس کے مدارک اور حواس ان امور کے لیے جوہر قابل ہوتے ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ کے فضل سے علوم الہیہ میں اس کو بسطت عنایت کی جاتی ہے، اور اس کے زمانے میں کوئی دوسرا ایسا نہیں ہوتا جو قرآنی معارف کے جاننے اور کمالات افاظہ اور اتمام حجت میں اس کے برابر ہو۔ اس کی رائے صاحب دوسروں کے علوم کی تصحیح کرتی ہے، اور اگر دینی حقائق کے بیان میں کسی کی رائے اس کی رائے کے مخالف ہو تو حق اس کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ علوم حقہ کے جاننے میں نور فراست اس کی مدد کرتا ہے، اور وہ نور ان چمکتی ہوئی شعاؤں کے ساتھ دوسروں کو نہیں دیا جاتا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء سورہ الجمعہ آیت نمبر 5۔ پس جس طرح مرغی انڈوں کو اپنے پروں کے نیچے لے کر ان کو بچے بناتی ہے اور پھر بچوں کو پروں کے نیچے رکھ کر اپنے جوہر ان کے اندر پہنچا دیتی ہے، اسی طرح یہ شخص اپنے علوم روحانیہ سے صحبت یابوں کو علمی رنگ سے رنگین کرتا رہتا ہے اور یقین اور معرفت میں بڑھاتا جاتا ہے، مگر دوسرے ملہموں اور زاہدوں کے لیے اس قسم کی بسطت علمی ضروری نہیں، کیونکہ نوع انسان کی تربیت علمی ان کے سپرد نہیں کی جاتی، اور ایسے زاہدوں اور خواب بینوں میں اگر کچھ نقصان علم اور جہالت باقی ہے تو چندان جائے اعتراض نہیں، کیونکہ وہ کسی کشتی کے ملاح نہیں ہیں بلکہ خود ملاح کے محتاج ہیں۔ ہاں ان کو ان فضولیوں میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ ہم اس روحانی ملاح کی کچھ حاجت نہیں رکھتے، ہم خود ایسے اور ایسے ہیں، اور ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ضرور ان کو حاجت ہے جیسا کہ عورت کو مرد کی حاجت ہے۔ خدا نے ہر ایک کو ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے، پس جو شخص امامت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا اگر وہ ایسا دعویٰ زبان پر لائے گا تو وہ لوگوں سے اسی طرح اپنی ہنسی کرائے گا جیسا کہ ایک نادان ولی نے بادشاہ کے روبرو ہنسی کرائی تھی۔ اور قصہ یوں ہے کہ کسی شہر میں ایک زاہد تھا جو نیک بخت اور متقی تھا مگر علم سے بے بہرہ تھا، اور بادشاہ کو اس پر اعتقاد تھا اور وزیر باوجہ اس کی بے علمی کے اس کا معتقد نہیں تھا۔ ایک مرتبہ وزیر اور بادشاہ دونوں اس کے ملنے کے لیے گئے، اور اس نے محض فضولی کی راہ سے اسلامی تاریخ میں دخل دے کر بادشاہ کو کہا کہ اسکندر رومی بھی اس امت میں بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ تب وزیر کو نکتہ چینی کا موقع ملا اور فل فور کہنے لگا کہ دیکھیے حضور، فقیر صاحب کو علاوہ کمالات ولایت کے تاریخ دانی میں بھی بہت کچھ دخل ہے، سو امام الزمان کے مخالفوں اور عام سائلوں کے مقابل پر اس قدر الہام کی ضرورت نہیں جس قدر علمی قوت کی ضرورت ہے، کیونکہ شریعت پر ہر ایک قسم کے اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں، طبابت کی روح سے بھی، حیات کے روح سے بھی، طبی کے روح سے بھی، جغرافیہ کے روح سے بھی، اور کتب مسلمہ اسلام کے روح سے بھی، اور عقلی بنا پر بھی اور نقلی بنا پر بھی، اور امام الزمان حامی بیضہ اسلام کہلاتا ہے، اور اس باغ کا خدا تعالیٰ کی طرف سے باغبان ٹھہرایا جاتا ہے، اور اس پر فرض ہوتا ہے کہ ہر ایک اعتراض کو دور کرے اور ہر ایک معترض کا منہ بند کر دے، اور صرف یہ نہیں بلکہ یہ بھی اس کا فرض ہوتا ہے کہ نہ صرف اعتراضات دور کرے بلکہ اسلام کی خوبی اور خوبصورتی بھی دنیا پر ظاہر کر دے۔ بس ایسا شخص نہایت قابل تعظیم اور کبریت احمر کا حکم رکھتا ہے، کیونکہ اس کے وجود سے اسلام کی زندگی ظاہر ہوتی ہے، اور وہ اسلام کا فخر اور تمام بندوں پر خدا تعالیٰ کی حجت ہوتا ہے، اور کسی کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ اس سے جدائی اختیار کرے، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے ارادے اور اذن سے اسلام کی عزت کا مربی اور تمام مسلمانوں کا ہمدرد اور کمالات دینیہ پر دائرے کی طرح محیط ہوتا ہے۔ ہر ایک اسلام اور کفر کی کشتگاہ میں وہی کام آتا ہے، اور اسی کے انفاظ طیبہ کفر کش ہوتے ہیں، وہ بطور کل کے اور باقی سب اس کے جز ہوتے ہیں۔ اوچو کل و تو چو جزی نے کلی، تو ہلاکستی اگر از وے بگسلی۔ چوتھی قوت عزم ہے جو امام الزمان کے لیے ضروری ہے، اور عزم سے مراد یہ ہے کہ کسی حالت میں نہ تھکنا اور نہ امید ہونا اور نہ ارادے میں سست ہو جانا۔ بسا اوقات نبیوں اور مرسلوں اور محدثوں کو جو امام الزمان ہوتے ہیں ایسے ابتلاء پیش آ جاتے ہیں کہ وہ بظاہر ایسے مصائب میں پھنس جاتے ہیں کہ گویا خدا تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور ان کے ہلاک کرنے کا ارادہ فرمایا ہے، اور بسا اوقات ان کی وحی اور الہام میں فطرت واقع ہو جاتی ہے کہ ایک مدت تک کچھ وحی نہیں ہوتی، اور بسا اوقات ان کی بعض پیش گوئیاں ابتلاء کے رنگ میں ظاہر ہوتی ہیں اور عوام پر ان کا صدق نہیں کھلتا، اور بسا اوقات ان کے مقصود کے حصول میں بہت کچھ توقف پڑ جاتی ہے، اور بسا اوقات وہ دنیا میں متروک اور مخذول اور ملعون اور مردود کی طرح ہوتے ہیں، اور ہر ایک شخص جو ان کو گالی دیتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ گویا میں بڑا ثواب کا کام کر رہا ہوں، اور ہر ایک ان سے نفرت کرتا اور کراہت کی نظر سے دیکھتا ہے اور نہیں چاہتا کہ اسلام کا بھی جواب دے، لیکن ایسے وقتوں میں ان کا عزم آزمایا جاتا ہے، وہ ہرگز ان آزمائشوں سے بے دل نہیں ہوتے اور نہ اپنے کام میں سست ہوتے ہیں، یہاں تک کہ نصرت الہی کا وقت آ جاتا ہے۔ پانچویں قوت اقبال اللہ ہے جو امام الزمان کے لیے ضروری ہے، اور اقبال اللہ سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ مصیبتوں اور ابتلاؤں کے وقت اور نیز اس وقت کے جب سخت دشمن سے مقابلہ آ پڑے اور کسی نشان کا مطالبہ ہو اور یا کسی فتح کی ضرورت ہو اور یا کسی کی ہمدردی واجبات سے ہو، خدا تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں اور پھر ایسے جھکتے ہیں کہ ان کے صدق اور اخلاص اور محبت اور وفا اور عزم لا ینفق سے بھری ہوئی دعاؤں سے ملائے اعلیٰ میں ایک شور پڑ جاتا ہے اور ان کی محویت کے تضرعات سے آسمانوں میں ایک دردناک غلغلہ پیدا ہو کر ملائک میں اضطراب ڈالتا ہے۔ پھر جس طرح شدت کی گرمی کی انتہا کے بعد برسات کی ابتدا میں آسمان پر بادل نمودار ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح ان کے اقبال اللہ کی حرارت یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سخت توجہ کی گرمی آسمان پر کچھ بنانا شروع کر دیتی ہے اور تقدیریں بدلتی ہیں اور الہی ارادے اور رنگ پکڑتے ہیں، یہاں تک کہ قضاء و قدر کی ٹھنڈی ہوائیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں اور جس طرح تپ کا مادہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی پیدا ہوتا ہے اور پھر مسحل کی دوا بھی خدا تعالیٰ کے حکم سے ہی اس مادے کو باہر نکالتی ہے، ایسا ہی مردان خدا کے اقبال اللہ کی تاثیر ہوتی ہے۔ آ دعائے شیخ نے چو ہر دعاست، فانی است تو دستے او دستے خداست۔ اور امام الزمان کا اقبال اللہ یعنی اس کی توجہ اللہ تمام اولیاء اللہ کی نسبت زیادہ تر تیز اور سریع الاثر ہوتی ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کا امام الزمان تھا اور بلعم اپنے وقت کا ولی تھا جس کو خدا تعالیٰ سے مکالمہ اور مخاطبہ نصیب تھا اور نیز مستجاب الدعوات تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام سے بلعم کا مقابلہ آ پڑا تو وہ مقابلہ اس طرح بلعم کو ہلاک کر گیا کہ جس طرح ایک تیز تلوار ایک دم میں سر کو بدن سے جدا کر دیتی ہے، اور بدبخت بلعم کو چونکہ اس فلسفی کی خبر نہ تھی کہ گو خدا تعالیٰ کسی سے مکالمہ کرے اور اس کو اپنا پیارا اور برگزیدہ ٹھہراوے، مگر وہ جو فضل کے پانی میں اس سے بڑھ کر ہے جب اس شخص سے اس کا مقابلہ ہوگا تو بے شک یہ ہلاک ہو جائے گا اور اس وقت کوئی الہام کام نہیں دے گا اور نہ مستجاب الدعوات ہونا کچھ مدد دے گا، اور یہ تو ایک بلعم تھا مگر میں جانتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اسی طرح ہزاروں بلعم ہلاک ہوئے، جیسا کہ یہودیوں کے راہب عیسائی دین کے مرنے کے بعد اکثر ایسے ہی تھے۔ چھٹے کشوف اور الہامات کا سلسلہ ہے جو امام الزمان کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور امام الزمان اکثر بذریعہ الہامات کے خدا تعالیٰ سے علوم اور حقائق اور معارف پاتا ہے، اور اس کے الہامات دوسروں پر قیاس نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ کیفیت اور کمیت میں اس اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں جس سے بڑھ کر انسان کے لیے ممکن نہیں، اور ان کے ذریعے سے علوم کھلتے ہیں اور قرآنی معارف معلوم ہوتے ہیں اور دینی عقدے اور معضلات حل ہوتے ہیں، اور اعلیٰ درجے کی پیشگوئیاں جو مخالف قوموں پر اثر ڈال سکیں ظاہر ہوتی ہیں۔ غرض جو لوگ امام الزمان ہوں ان کے کشوف اور الہام صرف ذاتیات تک محدود نہیں ہوتی بلکہ نصرت دین اور تقویت ایمان کے لیے نہایت مفید اور مبارک ہوتے ہیں، اور خدا تعالیٰ ان سے نہایت صفائی سے مکالمہ کرتا ہے اور ان کی دعا کا جواب دیتا ہے، اور بسا اوقات سوال اور جواب کا ایک سلسلہ منعقد ہو کر ایک ہی وقت میں سوال کے بعد جواب اور پھر سوال کے بعد جواب اور پھر سوال کے بعد جواب ایسے صفا اور لذیذ اور فصیح الہام کی پرائے میں شروع ہوتا ہے کہ صاحب الہام خیال کرتا ہے کہ گویا وہ خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور امام الزمان کا ایسا الہام نہیں ہوتا کہ جیسے ایک کلوخ انداز در پردہ ایک کلوخ پھینک جائے اور بھاگ جائے اور معلوم نہ ہو کہ وہ کون تھا اور کہاں گیا، بلکہ خدا تعالیٰ ان سے بہت قریب ہو جاتا ہے اور کسی قدر پردہ اپنے پاک اور روشن چہرے پر سے جو نور محض ہے اتار دیتا ہے، اور یہ کیفیت دوسروں کو میسر نہیں آتی بلکہ وہ تو بسا اوقات اپنے تئیں ایسا پاتے ہیں کہ گویا ان سے کوئی ٹھٹھا کر رہا ہے۔ اور امام الزمان کی الہامی پیشگوئیاں اظہار علل غیب کا مرتبہ رکھتی ہیں، یعنی غیب کو ہر ایک پہلو سے اپنے قبضے میں کر لیتی ہیں، جیسے کہ چابک سوار گھوڑے کو قبضے میں کرتا ہے، اور یہ قوت اور انکشاف اس لیے ان کے الہام کو دیا جاتا ہے کہ تا ان کے پاک الہام شیطانی الہامات سے مشتبہ نہ ہوں اور تا دوسروں پر حجت ہو سکیں۔ واضح ہو کہ شیطانی الہامات ہونا حق ہے، اور بعض نا تمام سالک لوگوں کو ہوا کرتے ہیں، اور حدیث و نفس بھی ہوتی ہے جس کو ادغاث احلام کہتے ہیں، اور جو شخص اس سے انکار کرے وہ قرآن شریف کی مخالفت کرتا ہے، کیونکہ قرآن شریف کے بیان سے شیطانی الہام ثابت ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک انسان کا تزکیہ نفس پورے اور کامل طور پر نہ ہو تب تک اس کو شیطانی الہام ہو سکتا ہے، اور وہ آیت علی کل افاق اثیم، سورہ شعراء آیت 223، اور وہ آیت علی کل افاق اثیم کے نیچے آ سکتا ہے، مگر پاکوں کو شیطانی وسوسے پر بلا توقف مطلع کیا جاتا ہے۔ افسوس کے بعض پادری صاحبان نے اپنی تصنیفات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت اس واقعے کی تفسیر میں کہ جب ان کو ایک پہاڑی پر شیطان لے گیا اس قدر جرت کی ہے کہ وہ لکھتے ہیں، یہ کوئی خارجی بات نہ تھی جس کو دنیا دیکھتی اور جس کو یہودی بھی مشاہدہ کرتے، بلکہ یہ تین مرتبہ شیطانی الہام حضرت مسیح کو ہوا تھا جس کو انہوں نے قبول نہ کیا۔ مگر انجیل کی ایسی تفسیر سننے سے ہمارا تو بدن کانپتا ہے کہ مسیح اور پھر شیطانی الہام۔ ہاں اگر اس شیطانی گفتگو کو شیطانی الہام نہ مانیں اور یہ خیال کریں کہ در حقیقت شیطان نے مجسم ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تھی، تو یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیطان نے جو پرانا سانپ ہے فی الحقیقت اپنے تئیں جسمانی صورت میں ظاہر کیا تھا اور وجود خارجی کے ساتھ آدمی بن کر یہودیوں کے ایسے متبرک معبد کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا جس کے ارد گرد صدہا آدمی رہتے تھے، تو ضرور تھا کہ اس کے دیکھنے کے لیے ہزاروں آدمی جمع ہو جاتے، بلکہ چاہیے تھا کہ حضرت مسیح آواز مار کر یہودیوں کو شیطان دکھلا دیتے جس کے وجود کے کئی فرقے منکر تھے، اور شیطان کا دکھلا دینا حضرت مسیح کا ایک نشان ٹھہرتا جس سے بہت آدمی ہدایت پاتے، اور رومی سلطنت کے معزز عہدیدار شیطان کو دیکھ کر اور پھر اس کو پرواز کرتے ہوئے مشاہدہ کر کے ضرور حضرت مسیح کے پیرو ہو جاتے، مگر ایسا نہ ہوا۔ اس سے یقین ہوتا ہے کہ یہ کوئی روحانی مکالمہ تھا جس کو دوسرے لفظوں میں شیطانی الہام کہہ سکتے ہیں، مگر میرے خیال میں یہ بھی آتا ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں بہت سے شریر انسانوں کا نام بھی شیطان رکھا گیا ہے، چنانچہ اسی محاورے کے لحاظ سے مسیح نے بھی ایک اپنے بزرگ حواری کہ جس کو انجیل میں اس واقعے کی تحریر سے چند سطر ہی پہلے بہشت کی کنجیاں دی گئی تھیں شیطان کہا ہے۔ پس یہ بات بھی قرینے قیاس ہے کہ کوئی یہودی شیطان ٹھٹھے اور ہنسی کے طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس آیا ہوگا اور آپ نے جیسا کہ پترس کا نام شیطان رکھا اس کو بھی شیطان کہہ دیا ہوگا، اور یہودیوں میں اس قسم کی شرارتیں بھی تھیں اور ایسے سوال کرنا یہودیوں کا خاصہ ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ سب قصہ ہی جھوٹ ہو جو عمدن یا دھوکہ کھانے سے لکھ دیا ہو، کیونکہ یہ انجیلیں حضرت مسیح کی انجیلیں نہیں ہیں اور نہ ان کی تصدیق شدہ ہیں، بلکہ حواریوں نے یا کسی اور نے اپنے خیال اور عقل کے موافق لکھا ہے، اسی وجہ سے ان میں باہمی اختلاف بھی ہے، لہذا کہہ سکتے ہیں کہ ان خیالات میں بعض لکھنے والوں سے غلطی ہو گئی، جیسا کہ یہ غلطی ہوئی کہ انجیل نویسوں میں سے بعض نے گمان کیا کہ گویا حضرت مسیح صلیب پر فوت ہو گئے ہیں۔ اس کی تشریح میں حضور حاشیہ میں فرماتے ہیں، عیسائیوں کی بہت سی انجیلوں میں سے ایک انجیل اب تک ان کے پاس وہ بھی ہے جس میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح مصلوب نہیں ہوئے، یہ بیان صحیح ہے کیونکہ مرہم عیسیٰ اس کی تصدیق کرتی ہے جس کا ذکر صدہا طبیبوں نے کیا ہے۔ میں دوبارہ عبارت شروع کرتا ہوں، حضور فرماتے ہیں، ایسی غلطیاں حواریوں کی اس رشت میں تھیں کیونکہ انجیل ہمیں خبر دیتی ہے کہ ان کی عقل باریک نہ تھی، ان کے حالات ناقصہ کی خود حضرت مسیح گواہی دیتے ہیں کہ وہ فہم اور درایت اور عملی قوت میں بھی کمزور تھے۔ بہرحال یہ سچ ہے کہ پاکوں کے دل میں شیطانی خیال مستحکم نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی تیرتا ہوا سرسری وسوسہ ان کے دل کے نزدیک آ بھی جائے تو جلد تر وہ شیطانی خیال دور اور دفع کیا جاتا ہے اور ان کے پاک دامن پر کوئی داغ نہیں لگتا۔ قرآن شریف میں اس قسم کے وسوسے کو جو ایک کم رنگ اور ناپختہ خیال سے مشابہ ہوتا ہے طائف کے نام سے موسوم کیا ہے، اور لغت عرب میں اس کا نام طائف اور طوف اور طیف اور طیف بھی ہے، اور اس وسوسے کا دل سے نہایت ہی کم تعلق ہوتا ہے، گویا نہیں ہوتا، یا یوں کہو کہ جیسا کہ دور سے کسی درخت کا سایہ بہت ہی خفیف سا پڑتا ہے ایسا ہی یہ وسوسہ ہوتا ہے، اور ممکن ہے کہ شیطان لعین نے حضرت مسیح علیہ السلام کے دل میں اسی قسم کے خفیف وسوسے کے ڈالنے کا ارادہ کیا ہو اور انہوں نے قوت نبوت سے اس وسوسے کو دفع کر دیا ہو، اور ہمیں یہ کہنا اس مجبوری سے پڑا ہے کہ یہ قصہ صرف انجیلوں میں ہی نہیں ہے بلکہ ہماری احادیث صحیحہ میں بھی ہے، چنانچہ لکھا ہے: عن محمد ابن عمران السیرفی قال حدثنا الحسن ابن علیل العنزی عن العباس ابن عبد الواحد عن محمد ابن عمرو عن محمد بن مناظر عن سفیان ابن عیینہ عن عمرو بن دینار عن طاؤس عن ابی ہریرہ قال جاء الشیطان الی عیسی قال الست تزعم انک صادق قال بلا قال اوف قال فاوف علی هذه الشاہقہ فالق نفسک منها فقال ویلک الم یقل اللہ یبن آدم لا تبلونی بہلاکک فانی افعل ما اشاء. الاغانی لابی الفرج الاصفہانی اخبار اخبار ابن مناظر و نسبہ جز 18 صفحہ 207 مطبوعہ دار الاحیاء تراث العربی بیروت، ناشر صاحب کی طرف سے یہ حوالہ دیا گیا ہے. یعنی محمد بن عمران سیرفی سے روایت ہے اور انہوں نے حسن بن علی الانزی سے روایت کی، اور حسن نے عباس سے، اور عباس نے محمد بن عمرو سے، اور محمد بن عمرو نے محمد بن مناظر سے، اور محمد بن مناظر نے سفیان بن عینیہ سے، اور سفیان نے عمرو بن دینار سے، اور عمرو بن دینار نے طاؤس سے، اور طاؤس نے ابو ہریرہ سے کہا: شیطان عیسیٰ کے پاس آیا اور کہا کہ کیا تو گمان نہیں کرتا کہ تو سچا ہے؟ اس نے کہا کہ کیوں نہیں؟ شیطان نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو اس پہاڑ پر چڑھ جا اور پھر اس پر سے اپنے تئیں نیچے گرا دے. حضرت عیسیٰ نے کہا: تجھ پر واویلا ہو، کیا تو نہیں جانتا کہ خدا نے فرمایا ہے کہ اپنی موت کے ساتھ میرا امتحان نہ کر، کہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں. اب ظاہر ہے کہ شیطان ایسی طرح سے آیا ہوگا جیسا کہ جبرائیل پیغمبروں کے پاس آتا ہے، کیونکہ جبرائیل ایسا تو نہیں آتا جیسا کہ انسان کسی گاڑی میں بیٹھ کر یا کسی کرائے کے گھوڑے پر سوار ہو کر اور پگڑی باندھ کر اور چادر اوڑھ کر آتا ہے، بلکہ اس کا آنا عالم ثانی کے رنگ میں ہوتا ہے، اور پھر شیطان جو کم تر اور ذلیل تر ہے کیوں کر انسانی طور پر کھلے کھلے آ سکتا ہے؟ اس تحقیق سے بہرحال اس بات کو ماننا پڑتا ہے جو ڈریپر نے بیان کی ہے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوت نبوت اور نور حقیقت کے ساتھ شیطانی القاء کو ہرگز ہرگز نزدیک آنے نہیں دیا، اور اس کے ضب اور دفع میں فوراً مشغول ہو گئے. اور جس طرح نور کے مقابل پر ظلمت ٹھہر نہیں سکتی، اسی طرح شیطان ان کے مقابل پر ٹھہر نہیں سکا اور بھاگ گیا. یہی انا عبادی لیس لک علیہم سلطان، سورہ الحجر آیت نمبر 43 کے صحیح معنی ہیں، کیونکہ شیطان کا سلطان یعنی تسلط در حقیقت ان پر ہے جو شیطانی وسوسہ اور الہام کو قبول کر لیتے ہیں. لیکن جو لوگ دور سے نور کے تیر سے شیطان کو مجروح کرتے ہیں اور اس کے منہ پر زجر اور توبیخ کا جوتا مارتے ہیں اور اپنے منہ سے وہ کچھ بکے جائے اس کی پیروی نہیں کرتے، وہ شیطانی تسلط سے مستثنا ہیں. مگر چونکہ ان کو خدا تعالی ملکوت السماوات والارض دکھانا چاہتا ہے اور شیطان ملکوت الارض میں سے ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ مخلوقات کے مشاہدے کا دائرہ پورا کرنے کے لیے اس عجیب الخلقت وجود کا چہرہ دیکھ لیں اور کلام سن لیں جس کا نام شیطان ہے. اس سے ان کے دامن تنزہ اور عصمت کو کوئی داغ نہیں لگتا. حضرت مسیح سے شیطان نے اپنے قدیم طریقہ وسوسہ اندازی کے طرز پر شرارت سے ایک درخواست کی تھی، سو ان کی پاک طبیعت نے فی الفور اس کو رد کیا اور قبول نہ کیا. اس میں ان کی کوئی کسر شان نہیں. کیا بادشاہوں کے حضور میں کبھی بدماش کلام نہیں کرتے؟ سو ایسا ہی روحانی طور سے شیطان نے یسوع کے دل میں اپنا کلام ڈالا. یسوع نے اس شیطانی الہام کو قبول نہ کیا بلکہ رد کیا. سو یہ تو قابل تعریف بات ہوئی. اس سے کوئی نکتہ چینی کرنا حماقت اور روحانی فلسفی کی بے خبری ہے. لیکن جیسا کہ یسوع نے اپنے نور کے تازیانے سے شیطانی خیال کو دفع کیا اور اس کے الہام کی پلیدی فی الفور ظاہر کر دی، ہر ایک زاہد اور صوفی کا یہ کام نہیں. سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ شیطانی الہام مجھے بھی ہوا تھا، شیطان نے کہا کہ اے عبدالقادر تیری عبادتیں قبول ہوئیں، اب جو کچھ دوسروں پر حرام ہے تیرے پر حلال اور نماز سے بھی اب تجھے فراغت ہے، جو چاہے کر۔ تب میں نے کہا کہ اے شیطان دور ہو، وہ باتیں میرے لیے کب روا ہو سکتی ہیں جو نبی علیہ السلام پر روا نہیں ہوئیں؟ تب شیطان ماں اپنے سنہری تخت کے میری آنکھوں کے سامنے سے گم ہو گیا۔ اب جبکہ عبدالقادر جیسے اہل اللہ اور مرد فرد کو شیطانی الہام ہوا، تو دوسرے عامت الناس جنہوں نے ابھی اپنا سلوک بھی تمام نہیں کیا، وہ کیوں کر اس سے بچ سکتے ہیں؟ اور ان کو وہ نورانی آنکھیں کہاں حاصل ہیں؟ تا سید عبدالقادر اور حضرت مسیح علیہ السلام کی طرح شیطانی الہام کو شناخت کر لیں۔ یاد رہے کہ وہ کاہن جو عرب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے بکثرت تھے، ان لوگوں کو بکثرت شیطانی الہام ہوتے تھے، اور بعض وقت وہ پیشگوئیاں بھی الہام کے ذریعے سے کیا کرتے تھے، اور تعجب یہ کہ ان کی بعض پیشگوئیاں سچی بھی ہوتی تھیں، چنانچہ اسلامی کتابیں ان قصوں سے بھری پڑی ہیں۔ پس جو شخص شیطانی الہام کا منکر ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کی تمام تعلیموں کا انکاری ہے اور نبوت کے تمام سلسلے کا منکر ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ 400 نبی کو شیطانی الہام ہوا تھا، اور انہوں نے الہام کے ذریعے سے جو ایک سفید جن کا کرتب تھا ایک بادشاہ کی فتح کی پیشگوئی کی۔ آخر وہ بادشاہ بڑی ذلت سے اسی لڑائی میں مارا گیا اور بڑی شکست ہوئی، اور ایک پیغمبر جس کو حضرت جبرائیل سے الہام ملا تھا اس نے یہی خبر دی تھی کہ بادشاہ مارا جائے گا اور کتے اس کا گوشت کھائیں گے اور بڑی شکست ہوگی، سو یہ خبر سچی نکلی، مگر اس 400 نبی کی پیشگوئی جھوٹی ظاہر ہوئی۔ اس جگہ تبن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبکہ اس کثرت سے شیطانی الہام بھی ہوتا ہے تو پھر الہام سے امان اٹھتا ہے، اور کوئی الہام بھروسے کے لائق نہیں ٹھہرتا، کیونکہ احتمال ہے کہ شیطانی ہو، خاص کر جبکہ مسیح جیسے اولی العزم نبی کو بھی یہی واقعہ پیش آیا، تو پھر اس سے تو ملہموں کی کمر ٹوٹتی ہے، تو الہام کیا ایک بلا ہو جاتی ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بے دل ہونے کا کوئی محل نہیں۔ دنیا میں خدا تعالیٰ کا قانون قدرت ایسا ہی واقع ہوا ہے کہ ہر ایک عمدہ جوہر کے ساتھ مغشوش چیزیں بھی لگی ہوئی ہیں۔ دیکھو، ایک تو وہ موتی ہیں جو دریا سے نکلتے ہیں، دوسرے وہ سستے موتی ہیں جو لوگ آپ بنا کر بیچتے ہیں۔ اب اس خیال سے کہ دنیا میں جھوٹے موتی بھی ہیں، سچے موتیوں کی خرید و فروخت بند نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ جوہری جن کو خدا تعالیٰ نے بصیرت دی ہے ایک ہی نظر سے پہچان جاتے ہیں کہ یہ سچا اور یہ جھوٹا ہے۔ سو الہامی جواہرات کا جوہری امام الزمان ہوتا ہے، اس کی صحبت میں رہ کر انسان جلد اصل اور مصنوعی میں فرق کر سکتا ہے۔ اے صوفیو اور اس محبسی کے گرفتارو، ذرا ہوش سنبھال کر اس راہ میں قدم رکھو، اور خوب یاد رکھو کہ سچا الہام جو خالص خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، مندرجہ ذیل علامتیں اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ نمبر ایک، وہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ جبکہ انسان کا دل آتش درد سے گداز ہو کر مصفہ پانی کی طرح خدا تعالیٰ کی طرف بہتا ہے۔ اسی طرف حدیث کا اشارہ ہے کہ قرآن غم کی حالت میں نازل ہوا، لہذا تم بھی اس کو غمناک دل کے ساتھ پڑھو۔ نمبر دو، سچا الہام اپنے ساتھ ایک لذت اور سرور کی خاصیت لاتا ہے، اور نامعلوم وجہ سے یقین بخشتا ہے، اور ایک فولادی میخ کی طرح دل کے اندر دھنس جاتا ہے، اور اس کی عبارت پھنسی اور غلطی سے پاک ہوتی ہے۔ نمبر تین، سچے الہام میں ایک شوکت اور بلندی ہوتی ہے، اور دل پر اس سے مضبوط ٹھوکر لگتی ہے، اور قوت اور روبناک آواز کے ساتھ دل پر نازل ہوتا ہے، مگر جھوٹے الہام میں چوروں اور مخنصوں اور عورتوں کی سی دھیمی آواز ہوتی ہے، کیونکہ شیطان چور اور مخنص اور عورت ہے۔ نمبر چار، سچا الہام خدا تعالیٰ کی طاقتوں کا اثر اپنے اندر رکھتا ہے، اور ضرور ہے کہ اس میں پیشگوئیاں بھی ہوں اور وہ پوری بھی ہو جائیں۔ نمبر پانچ، سچا الہام انسان کو دن بدن نیک بناتا جاتا ہے، اور اندرونی کثافتیں اور غلاظتیں پاک کرتا ہے، اور اخلاقی حالتوں کو ترقی دیتا ہے۔ نمبر چھ، سچے الہام پر انسان کی تمام اندرونی قوتیں گواہ ہو جاتی ہیں، اور ہر ایک قوت پر ایک نئی اور پاک روشنی پڑتی ہے، اور انسان اپنے اندر ایک تبدیلی پاتا ہے اور اس کی پہلی زندگی مر جاتی ہے اور نئی زندگی شروع ہوتی ہے، اور وہ بنی نوع کی ایک عام ہمدردی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ نمبر 7، سچا الہام ایک ہی آواز پر ختم نہیں ہوتا، کیونکہ خدا کی آواز ایک سلسلہ رکھتی ہے۔ وہ نہایت ہی حلیم ہے، جس کی طرف توجہ کرتا ہے اس سے مکالمت کرتا ہے اور سوالات کا جواب دیتا ہے، اور ایک ہی مکان اور ایک ہی وقت میں انسان اپنے معروضات کا جواب پا سکتا ہے، گو اس مکالمے پر کبھی فطرت کا زمانہ بھی آ جاتا ہے۔ نمبر 8، سچے الہام کا انسان کبھی بزدل نہیں ہوتا، اور کسی مدعی الہام کے مقابلے سے اگرچہ وہ کیسا ہی مخالف ہو نہیں ڈرتا، جانتا ہے کہ میرے ساتھ خدا ہے اور وہ اس کو ذلت کے ساتھ شکست دے گا۔ نمبر 9، سچا الہام اکثر علوم اور معرف کے جاننے کا ذریعہ ہوتا ہے، کیونکہ خدا اپنے ملہم کو بے علم اور جاہل رکھنا نہیں چاہتا۔ نمبر 10، سچے الہام کے ساتھ اور بھی بہت سی برکتیں ہوتی ہیں، اور کلیم اللہ کو غیب سے عزت دی جاتی ہے اور روب عطا کیا جاتا ہے۔ آج کل کا ایک ایسا ناقص زمانہ ہے کہ اکثر فلسفی طبعہ اور نیچری اور برہم اس الہام سے منکر ہیں۔ اسی انکار میں کئی اس دنیا سے گزر بھی گئے، لیکن اصل امر یہ ہے کہ سچائی سچائی ہے گو تمام جہان اس کا انکار کرے، اور جھوٹ جھوٹ ہے گو تمام دنیا اس کی مصدق ہو۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کو مانتے اور اس کو مدبر عالم خیال کرتے ہیں اور اس کو بصیر اور سمیع اور علیم جانتے ہیں، ان کی یہ حماقت ہے کہ اس قدر اقراروں کے بعد پھر خدا تعالیٰ کے کلام سے منکر رہے ہیں۔ کیا جو دیکھتا ہے جانتا ہے اور بغیر ذریعہ جسمانی اسباب کے اس کا علم ذرے ذرے پر محیط ہے، وہ بول نہیں سکتا؟ اور یہ کہنا بھی غلطی ہے کہ اس کی قوت گویائی پہلے تو تھی اور اب بند ہو گئی، گویا اس کی صفت کلام آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے۔ لیکن ایسا کہنا بڑی نومیدی دیتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی صفتیں بھی کسی زمانے تک چل کر پھر مفقود ہو جاتی ہیں اور کچھ بھی ان کا نشان باقی نہیں رہتا، تو پھر باقی ماندہ صفتوں میں بھی جائے اندیشہ ہے۔ افسوس ایسی عقلوں اور ایسے اعتقادوں پر کہ جو خدا تعالیٰ کی تمام صفات مان کر پھر چھری ہاتھ میں لے بیٹھتے ہیں اور ان میں سے ایک ضروری حصہ کاٹ کر پھینک دیتے ہیں۔ افسوس کے آریوں نے تو وید تک ہی خدا تعالیٰ کے کلام پر مہر لگاتی تھی، مگر عیسائیوں نے بھی الہام کو بے مہر رہنے نہ دیا۔ گویا حضرت مسیح تک ہی انسانوں کو ذاتی بصیرت اور معرفت حاصل کرنے کے لیے چشمدید الہاموں کی حاجت تھی، اور آئندہ ایسی بدقسمت ضروریت ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے محروم ہیں۔ حالانکہ انسان ہمیشہ چشمدید ماجرا اور ذاتی بصیرت کا محتاج ہے۔ مذہب اسی زمانے تک علم کے رنگ میں رہ سکتا ہے جب تک خدا تعالیٰ کی صفات ہمیشہ تازہ بتازہ تجلی فرماتی رہیں، ورنہ کہانیوں کی صورت میں ہو کر جلد مر جاتا ہے۔ کیا ایسی ناکامی کو کوئی انسانی کانشنس قبول کر سکتا ہے؟ جبکہ ہم اپنے اندر اس بات کا احساس پاتے ہیں کہ ہم اس معرفت تامہ کے محتاج ہیں جو کسی طرح بغیر مکالمہ الہیہ اور بڑے بڑے نشانوں کے پوری نہیں ہو سکتی، تو کس طرح خدا تعالیٰ کی رحمت ہم پر الہامات کا دروازہ بند کر سکتی ہے؟ کیا اس زمانے میں ہمارے دل اور ہو گئے ہیں یا خدا اور ہو گیا ہے؟ یہ تو ہم نے مانا اور قبول کیا کہ ایک زمانے میں ایک کا الہام لاکھوں کی معرفت کو تازہ کر سکتا ہے، اور فرد فرد میں ہونا ضروری نہیں، لیکن یہ ہم قبول نہیں کر سکتے کہ الہام کی سرے سے صفی الٹ دی جائے اور ہمارے ہاتھ میں صرف ایسے قصے ہوں جن کو ہم نے بچشمے خود دیکھا نہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ایک امر صدہا سال سے قصے کی صورت میں ہی چلا جائے اور اس کی تصدیق کے لیے کوئی تازہ نمونہ پیدا نہ ہو، تو اکثر طبیعتیں جو فلسفی رنگ اپنے اندر رکھتی ہیں اس قصے کو بغیر کبھی دلیل کے قبول نہیں کر سکتی، خاص کر جبکہ قصے ایسی باتوں پر دلالت کریں کہ جو ہمارے زمانے میں خلاف قیاس معلوم ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہمیشہ فلسفی طبع آدمی ایسی کرامتوں پر ٹھٹھا کرتے آئے ہیں اور شبے کی حد تک بھی نہیں ٹھہرتے، اور یہ ان کا حق بھی ہوتا ہے، کیونکہ ان کے دل میں گزرتا ہے کہ جبکہ وہی خدا ہے اور وہی صفات اور وہی ضرورتیں ہمیں پیش ہیں، تو پھر الہام کا سلسلہ کیوں بند ہے؟ حالانکہ تمام روحیں شور ڈال رہی ہیں کہ ہم بھی تازہ معرفت کے محتاج ہیں، اسی وجہ سے ہندوؤں میں لاکھوں انسان دہریہ ہو گئے، کیونکہ بار بار پنڈتوں نے ان کو یہی تعلیم دی کہ کروڑ ہا سال سے الہام اور کلام کا سلسلہ بند ہے۔ اب ان کو یہ شبہات دل میں گزرے کہ وید کے زمانے کی نسبت ہمارا زمانہ پرمیشر کے تازہ الہامات کا بہت محتاج تھا۔ پھر اگر الہام ایک حقیقت حقہ ہے تو وید کے بعد اس کا سلسلہ کیوں قائم نہیں رہا؟ اسی وجہ سے آریہ ورت میں دہریت پھیل گئی۔ اسی لیے صدہا فرقے ہندوؤں میں ایسے پاؤ گے جو وید سے ٹھٹھا کرتے اور اس سے انکاری ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک جین مت کا فرقہ ہے، اور در حقیقت سکھوں کا فرقہ بھی انہی خیالات کی وجہ سے ہندوؤں سے الگ ہوا تھا، کیونکہ ایک تو ہندو مذہب میں دنیا کی صدہا چیزوں کو خدا کے ساتھ شریک کیا گیا ہے، اور اس قدر شرک کا انبار ہے جس میں پرمیشر کا کچھ پتہ نہیں ملتا، اور پھر جو وید کے الہامی ہونے کا دعویٰ ہے، یہ محض بلا ثبوت ایک قصہ ہے جس کو لاکھوں برسوں کی طرف حوالہ دیا جاتا ہے، تازہ ثبوت کوئی نہیں۔ اسی سبب سے جو پورے سکھ ہیں وہ وید کو نہیں مانتے۔ چنانچہ اخبار عام لاہور 26 ستمبر سن 1898 عیسوی میں ایک سکھ صاحب کا ایک مضمون اسی بارے میں شائع ہوا ہے، اور انہوں نے اس بات کی تائید میں کہ خالصہ کا گروہ وید کو نہیں مانتا اور ان کو گروؤں کی طرف سے ہدایت ہے کہ وید کو ہرگز نہ مانیں، گرنتھ کے شبد یعنی شعر بھی لکھے ہیں جن کا ماحصل یہی ہے کہ وید کو ہرگز نہ ماننا، اور اقرار کیا ہے کہ ہم لوگ وید کے ہرگز پیرو نہیں ہیں اور نہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ ہاں، اس نے قرآن شریف کی پیروی کا بھی اقرار نہیں کیا، مگر اس کا یہ سبب ہے کہ سکھوں کو اسلام کی واقفیت نہیں ہے اور وہ اس نور سے بے خبر ہیں جو خدا قادر قیوم نے اسلام میں رکھا ہوا ہے، اور بباعث سے بے علمی اور تعصب کے ان کو ان نوروں پر اطلاع بھی نہیں ہے کہ جو قرآن شریف میں بھرے پڑے ہیں، بلکہ جس قدر قومی طور پر ہندوؤں سے ان کے تعلق ہیں، مسلمانوں سے یہ تعلقات نہیں ہیں، ورنہ ان کے لیے یہی کافی تھا کہ اس وصیت پر چلتے کہ جو چولا صاحب میں بابا نانک صاحب تحریر فرما گئے ہیں، کیونکہ چولا صاحب میں بابا صاحب یہ لکھ گئے ہیں کہ اسلام کے سوا کوئی مذہب صحیح اور سچا نہیں ہے۔ بس ایسے بزرگ کی اس ضروری وصیت کو ضائع کر دینا نہایت قابل افسوس بات ہے۔ خالصہ صاحبوں کے ہاتھ میں صرف ایک چولا صاحب ہی ہے جو بابا صاحب کے ہاتھوں کی یادگار ہے، اور گرنتھ کے شبد تو بہت پیچھے سے اکٹھے کیے گئے ہیں جس میں محققوں کو بہت کچھ کلام ہے۔ خدا جانے اس میں کیا کیا تصرفات ہوئے ہیں اور کن کن لوگوں کے کلام کا ذخیرہ ہے۔ خیر، یہ قصہ اس جگہ کے لائق نہیں ہے۔ ہمارا اصل مطلب تو یہ ہے کہ بنی نوع انسان کا ایمان تازہ رکھنے کے لیے تازہ الہامات کی ہمیشہ ضرورت ہے، اور وہ الہامات اقتداری قوت سے شناخت کیے جاتے ہیں، کیونکہ خدا کے سوا کسی شیطان جن بھوت میں اقتداری قوت نہیں ہے، اور امام الزمان کے الہام سے باقی الہامات کی صحت ثابت ہوتی ہے۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ امام الزمان اپنی جبلت میں قوت امامت رکھتا ہے، اور دست قدرت نے اس کے اندر پیش روی کا خاصا پھونکا ہوا ہوتا ہے، اور یہ سنت اللہ ہے کہ وہ انسانوں کو متفرق طور پر چھوڑنا نہیں چاہتا، بلکہ جیسا کہ اس نے نظام شمسی میں بہت سے ستاروں کو داخل کر کے سورج کو اس نظام کی بادشاہی بخشی ہے، ایسا ہی وہ عام مومنوں کو ستاروں کی طرح حسب مراتب روشنی بخش کر امام الزمان کو ان کا سورج قرار دیتا ہے۔ اور یہ سنت الہی یہاں تک اس کی آفرینش میں پائی جاتی ہے کہ شہد کی مکھیوں میں بھی یہ نظام موجود ہے کہ ان میں بھی ایک امام ہوتا ہے جو یاسوب کہلاتا ہے، اور جسمانی سلطنت میں بھی یہی خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ ایک قوم میں ایک امیر اور بادشاہ ہو، اور خدا کی لعنت ان لوگوں پر ہے جو تفرقہ پسند کرتے ہیں اور ایک امیر کے تحت حکم نہیں چلتے۔ حالانکہ اللہ جل شانہ وہ فرماتا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، سورہ النساء آیت 60۔ اولی الامر سے مراد جسمانی طور پر بادشاہ اور روحانی طور پر امام الزمان ہے، اور جسمانی طور پر جو شخص ہمارے مقاصد کا مخالف نہ ہو اور اس سے مذہبی فائدہ ہمیں حاصل ہو سکے، وہ ہم میں سے ہے۔ اس لیے میری نصیحت اپنی جماعت کو یہی ہے کہ وہ انگریزوں کی بادشاہت کو اپنے اولی الامر میں داخل کریں اور دل کی سچائی سے ان کے مطیع رہیں، کیونکہ وہ ہمارے دینی مقاصد کے حارج نہیں ہیں، بلکہ ہم کو ان کے وجود سے بہت آرام ملا ہے، اور ہم خیانت کریں گے اگر اس بات کا اقرار نہ کریں کہ انگریزوں نے ہمارے دین کو ایک قسم کی وہ مدد دی ہے کہ جو ہندوستان کے اسلامی بادشاہوں کو بھی میسر نہیں آ سکی، کیونکہ ہندوستان کے بعض اسلامی بادشاہوں نے اپنی کوتاہ ہمتی سے صوبہ پنجاب کو چھوڑ دیا تھا، اور ان کی اس غفلت سے سکھوں کے متفرق حکومتوں کے وقت میں ہم پر اور ہمارے دین پر وہ مصیبتیں آئیں کہ مساجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور بلند آواز سے اذان دینا بھی مشکل ہو گیا تھا، اور پنجاب میں دین نے اسلام مر چکا تھا۔ پھر انگریز آئے، اور انگریز کیا ہمارے نیک طالب پھر ہماری طرف واپس ہوئے، اور انہوں نے دین اسلام کی حمایت کی اور ہمارے مذہبی فرائض میں ہمیں پوری آزادی بخشی، اور ہماری مسجدیں واگزار کی گئیں، اور پھر مدت دراز کے بعد پنجاب میں شعار اسلام دکھائی دینے لگا۔ بس کیا یہ احسان یاد رکھنے کے لائق نہیں؟ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ بعض سست ہمت اسلامی بادشاہوں نے تو اپنی غفلتوں سے کفرستان میں ہمیں دھکا دیا تھا، اور انگریز ہاتھ پکڑ کر پھر ہمیں باہر نکال لائے۔ بس انگریزوں کے برخلاف بغاوت کی کھچڑی پکاتے رہنا خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو فراموش کرنا ہے۔ پھر اصل کلام کی طرف عود کر کے کہتا ہوں کہ قرآن شریف نے جیسا کہ جسمانی تمدن کے لیے یہ تاکید فرمائی ہے کہ ایک بادشاہ کے زیر حکم ہو کر چلیں، یہی تاکید روحانی تمدن کے لیے بھی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہ دعا سکھلاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سورہ الفاتحہ 6 اور 7۔ بس سوچنا چاہیے کہ یوں تو کوئی مومن بلکہ کوئی انسان بلکہ کوئی حیوان بھی خدا تعالیٰ کی نعمت سے خالی نہیں، مگر نہیں کہہ سکتے کہ ان کی پیروی کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے۔ لہذا اس آیت کے معنی یہ ہے کہ جن لوگوں پر اکمل اور اتم طور پر نعمت روحانی کی بارش ہوئی ہے، ان کی راہوں کی ہمیں توفیق بخش کہ تاہم ان کی پیروی کریں۔ سو اس آیت میں یہی اشارہ ہے کہ تم امام الزمان کے ساتھ ہو جاؤ۔ یاد رہے کہ امام الزمان کے لفظ میں نبی، رسول، محدث، مجدد سب داخل ہیں، مگر جو لوگ ارشاد اور ہدایت خلق اللہ کے لیے مامور نہیں ہوئے اور نہ وہ کمالات ان کو دیے گئے، وہ گو ولی ہوں یا ابدال ہوں، امام الزمان نہیں کہلا سکتے۔ اب بالآخر یہ سوال باقی رہا کہ اس زمانے میں امام الزمان کون ہے جس کی پیروی تمام عام مسلمانوں اور زاہدوں اور خواب بینوں اور ملہموں کو کرنی خدا تعالیٰ کی طرف سے فرض قرار دیا گیا ہے۔ سو میں اس وقت بے دھڑک کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے فضل اور عنایت سے وہ امام الزمان میں ہوں، اور مجھ میں خدا تعالیٰ نے وہ تمام علامتیں اور تمام شرطیں جمع کی ہیں، اور اس صدی کے سر پر مجھے مبعوث فرمایا ہے جس میں سے 15 برس گزر بھی گئے، اور ایسے وقت میں میں ظاہر ہوا ہوں کہ جبکہ اسلامی عقیدے اختلافات سے بھر گئے تھے اور کوئی عقیدہ اختلاف سے خالی نہ تھا۔ ایسا ہی مسیح علیہ السلام کے نزول کے بارے میں نہایت غلط خیال پھیل گئے تھے، اور اس عقیدے میں بھی اختلاف کا یہ حال تھا کہ کوئی حضرت عیسیٰ کی حیات کا قائل تھا اور کوئی موت کا، اور کوئی جسمانی نزول مانتا تھا اور کوئی بروزی نزول کا معتقد تھا، اور کوئی دمشق میں ان کو اتار رہا تھا اور کوئی مکے میں، اور کوئی بیت المقدس میں، اور کوئی اسلامی لشکر میں، اور کوئی خیال کرتا تھا کہ ہندوستان میں اتریں گے۔ بس یہ تمام مختلف رائے اور مختلف قول ایک فیصلہ کرنے والے حکم کو چاہتے تھے، سو وہ حکم میں ہوں۔ میں روحانی طور پر کثرت صلیب کے لیے اور نیز اختلافات کے دور کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ انہی دونوں امروں نے تقاضا کیا کہ میں بھیجا جاؤں۔ میرے لیے ضروری نہیں تھا کہ میں اپنی حقیقت کی کوئی اور دلیل پیش کروں، کیونکہ ضرورت خود دلیل ہے، لیکن پھر بھی میری تائید میں خدا تعالیٰ نے کئی نشان ظاہر کیے ہیں، اور میں جیسا کہ اور اختلافات میں فیصلہ کرنے کے لیے حکم ہوں، ایسا ہی وفات حیات کے جھگڑے میں بھی حکم ہوں۔ اور میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اور معتزلہ کے قول کو مسیح کی وفات کے بارے میں صحیح قرار دیتا ہوں، اور دوسرے اہل سنت کو غلطی کا مرتکب سمجھتا ہوں۔ سو میں بحیثیت حکم ہونے کے ان جھگڑا کرنے والوں میں یہ حکم صادر کرتا ہوں کہ نزول کے اجمالی معنوں میں یہ گروہ اہل سنت کا سچا ہے، کیونکہ مسیح کا بروزی طور پر نزول ہونا ضروری تھا۔ ہاں، نزول کی کیفیت بیان کرنے میں ان لوگوں نے غلطی کھائی ہے۔ نزول صرف بروزی تھا، نہ کہ حقیقی، اور مسیح کی وفات کے مسئلے میں معتزلہ اور امام مالک اور ابن حزم وغیرہ ہم کلام ان کے سچے ہیں، کیونکہ بموجب نص صریح آیت کریمہ یعنی آیت فلما توفیتنی کے مسیح کا عیسائیوں کے بگڑنے سے پہلے وفات پانا ضروری تھا، یہ میری طرف سے بطور حکم کے فیصلہ ہے۔ اب جو شخص میرے فیصلے کو قبول نہیں کرتا وہ اس کو قبول نہیں کرتا جس نے مجھے حکم مقرر فرمایا ہے۔ اگر یہ سوال پیش ہو کہ تمہارے حکم ہونے کا ثبوت کیا ہے، اس کا یہ جواب ہے کہ جس زمانے کے لیے حکم آنا چاہیے تھا وہ زمانہ موجود ہے، اور جس قوم کی صلیبی غلطیوں کی حکم نے اصلاح کرنی تھی وہ قوم موجود ہے، اور جن نشانوں نے اس حکم پر گواہی دینی تھی وہ نشان ظہور میں آ چکے ہیں، اور اب بھی نشانوں کا سلسلہ شروع ہے۔ آسمان نشان ظاہر کر رہا ہے، زمین نشان ظاہر کر رہی ہے، اور مبارک وہ جن کی آنکھیں اب بند نہ رہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پہلے نشانوں پر ہی ایمان لاؤ، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر میں حکم نہیں ہوں تو میرے نشانوں کا مقابلہ کرو، میرے مقابل پر جو اختلاف عقائد کے وقت آیا ہوں اور سب بحثیں نکمی ہیں۔ صرف حکم کی بحث میں ہر ایک کا حق ہے جس کو میں پورا کر چکا ہوں۔ خدا نے مجھے چار نشان دیے ہیں۔ نمبر ایک، میں قرآن شریف کے معجزے کے ذیل پر عربی بلاغت فساد کا نشان دیا گیا ہوں، کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ نمبر دو، میں قرآن شریف کے حقائق معارف بیان کرنے کا نشان دیا گیا ہوں، کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ نمبر تین، میں کثرت قبولیت دعا کا نشان دیا گیا ہوں، کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ میں حلفن کہہ سکتا ہوں کہ میری دعائیں 30,000 کے قریب قبول ہو چکی ہیں، اور ان کا میرے پاس ثبوت ہے۔ نمبر چار، میں غیبی اخبار کا نشان دیا گیا ہوں، کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ یہ خدا تعالیٰ کی گواہیاں میرے پاس ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں میرے حق میں چمکتے ہوئے نشانوں کی طرح پوری ہوئیں۔ آسمان بارد نشاں الوقت میں گوید زمین، ایند و شاہد از پہ تصدیق من استاد اند۔ مدت ہوئی، کسوف خسوف رمضان میں ہو گیا، حج بھی بند ہوا، اور بموجب حدیث کے طاعون بھی ملک میں پھیلی، اور بہت سے نشان مجھ سے ظاہر ہوئے جس کے صدہا ہندو اور مسلمان گواہ ہیں، جن کو میں نے ذکر نہیں کیا۔ ان تمام وجوہ سے میں امام الزمان ہوں، اور خدا میری تائید میں ہے، اور وہ میرے لیے ایک تیز تلوار کی طرح کھڑا ہے، اور مجھے خبر دی گئی ہے کہ جو شرارت سے میرے مقابل پر کھڑا ہوگا وہ ذلیل اور شرمندہ کیا جائے گا، اور مجھے خبر دی گئی ہے کہ جو شرارت سے میرے مقابل پر کھڑا ہوگا وہ ذلیل اور شرمندہ کیا جائے گا۔ دیکھو، میں نے وہ حکم پہنچا دیا جو میرے ذمے تھا، اور یہ باتیں میں اپنی کتابوں میں کئی مرتبہ لکھ چکا ہوں، مگر جس واقعے نے مجھے ان امور کے مقرر لکھنے کی تحریک کی وہ میرے ایک دوست کی اجتہادی غلطی ہے، جس پر اطلاع پانے سے میں نے ایک نہایت دردناک دل کے ساتھ اس رسالے کو لکھا ہے۔ تفصیل اس واقعے کی یہ ہے کہ ان دنوں میں یعنی ماہ ستمبر سن 1898 عیسوی میں، جو مطابق جمادی الاول سن 1316 ہجری ہے، ایک میرے دوست جن کو میں ایک بے شر انسان اور ایک اور نیک بخت اور متقی اور پرہیزگار جانتا ہوں، اور ان کی نسبت ابتدا سے میرا بہت نیک گمان ہے، واللہ حسیبو، مگر بعض خیالات میں غلطی میں پڑا ہوا سمجھتا ہوں، اور اس غلطی کے ذرر سے ان کی نسبت اندیشہ بھی رکھتا ہوں، وہ تکالیف سفر اٹھا کر اور ایک اور میرے عزیز دوست کو ہمراہ لے کر قادیان میں میرے پاس پہنچے، اور بہت سے الہامات اپنے مجھ کو سنائے، بس اس سے مجھ کو بہت خوشی ہوئی کہ خدا تعالیٰ نے ان کو الہامات کا شرف بخشا ہے، مگر انہوں نے سلسلہ الہامات میں ایک یہ خواب بھی اپنی مجھے سنائی کہ میں نے آپ کی نسبت کہا ہے کہ میں ان کی کیوں بیعت کروں، بلکہ انہیں میری بیعت کرنی چاہیے۔ اس خواب سے معلوم ہوا کہ وہ مجھے مسیح موعود نہیں مانتے، اور نیز یہ کہ وہ مسئلہ امامت حقہ سے بے خبر ہیں، لہذا میری ہمدردی نے تقاضا کیا کہ تا میں ان کے لیے امامت حقہ کے بیان میں یہ رسالہ لکھوں اور بیعت کی حقیقت تحریر کروں۔ سو میں امام حق کے بارے میں، جس کو بیعت لینے کا حق ہے، اس رسالے میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں۔ رہی حقیقت بیعت کی، سو وہ یہ ہے کہ بیعت کا لفظ بیع سے مشتق ہے، اور بیع اس باہمی رضامندی کے معاملے کو کہتے ہیں جس میں ایک چیز دوسری چیز کے عوض میں دی جاتی ہے۔ سو بیعت سے غرض یہ ہے کہ بیعت کرنے والا اپنے نفس کو ماں اس کے تمام لوازم کے ایک رہبر کے ہاتھ میں اس غرض سے بیچے کہ تا اس کے عوض میں وہ معارف حقہ اور برکات کاملہ حاصل کرے جو موجب معرفت اور نجات اور رضامندی باری تعالیٰ ہوں۔ اس سے ظاہر ہے کہ بیعت سے صرف توبہ منظور نہیں، کیونکہ ایسی توبہ تو انسان بطور خود بھی کر سکتا ہے، بلکہ وہ معارف اور برکات اور نشان مقصود ہیں کہ جو حقیقی توبہ کی طرف کھینچتے ہیں۔ بیعت سے اصل مدعا یہ ہے کہ اپنے نفس کو اپنے رغبت کی غلامی میں دے کر وہ علوم اور معارف اور برکات اس کے عوض میں لیوے جن سے ایمان قوی ہو اور معرفت بڑھے اور خدا تعالیٰ سے صاف تعلق پیدا ہو، اور اسی طرح دنیوی جہنم سے رہا ہو کر آخرت کے دوزخ سے مخلصی نصیب ہو، اور دنیوی نابینائی سے شفا پا کر آخرت کی نابینائی سے بھی امن حاصل ہو۔ سو اگر اس بیعت کے ثمرہ دینے کا کوئی مرد ہے تو سخت بد ذاتی ہوگی کہ کوئی سخت دانستہ اسے اعراض کرے۔ عزیز من، ہم تو معارف اور حقائق اور آسمانی برکات کے بھوکے اور پیاسے ہیں، اور ایک سمندر بھی پی کر سیر نہیں ہو سکتے۔ بس اگر ہمیں کوئی اپنی غلامی میں لینا چاہے تو یہ بہت سہل طریق ہے کہ بیعت کے مفہوم اور اس کی اصل فلسفی کو ذہن میں رکھ کر یہ خرید و فروخت ہم سے کر لے، اور اگر اس کے پاس ایسے حقائق اور معارف اور آسمانی برکات ہوں جو ہمیں نہیں دیے گئے، اور یا اس پر وہ قرآن علوم کھولے گئے ہوں جو ہم پر نہیں کھولے گئے، تو بسم اللہ وہ بزرگ ہماری غلامی اور اطاعت کا ہاتھ لے وے، اور وہ روحانی معارف اور قرآن حقائق اور آسمانی برکات ہمیں عطا کرے۔ میں تو زیادہ تکلیف دینا ہی نہیں چاہتا۔ ہمارے ملہم دوست کسی ایک جلسے میں سورہ اخلاص کے ہی حقائق معارف بیان فرماویں جس سے ہزار درجہ بڑھ کر ہم بیان نہ کر سکیں، تو ہم ان کے مطیع ہیں۔ ندارد کسے باتو نا گفتکار، ولیکن چو گفتی دلیلش بیار۔ بہرحال اگر آپ کے پاس وہ حقائق اور معارف اور برکات ہیں، ندارد کسے باتو نا گفتکار ولیکن چو گفتی دلیلش بیار، بہرحال اگر آپ کے پاس وہ حقائق اور معارف اور برکات ہیں جو موجزانہ اثر اپنے اندر رکھتے ہیں، تو پھر میں کیا میری تمام جماعت آپ کی بیعت کرے گی، اور کوئی سخت بد ذات ہوگا کہ جو ایسا نہ کرے۔ مگر میں کیا کہوں اور کیا لکھوں، معافی مانگ کر کہتا ہوں کہ جس وقت میں نے آپ کے الہامات لکھے ہوئے سنے تھے ان میں بھی بعض جگہ صرفی اور نحوی غلطیاں تھیں۔ آپ ناراض نہ ہوں، میں نے محض نیک نیتی سے اور غربت سے دینی نصیحت کے طور پر یہ بھی بیان کر دیا ہے۔ بھائی ہما، میرے نزدیک اگر الہامات کسی ناواقف اور ناخواندہ کے الہامی فکروں میں نہ بھی صرفی غلطی ہو جائے تو نفس الہام قابل اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک نہایت دقیق مسئلہ ہے اور بڑے بست کو چاہتا ہے جس کا یہ محل نہیں ہے۔ اگر ایسی غلطیاں سن کر کوئی خشک ملا جوش میں آ جاوے تو وہ بھی معذور ہے، کیونکہ روحانی فلسفی کے کوچے میں اس کو دخل نہیں۔ لیکن یہ ادنا درجے کا الہام کہلاتا ہے جو خدا تعالیٰ کے نور کی پوری تجلی سے رنگ پذیر نہیں ہوتا، کیونکہ الہام تین طبقوں کا ہوتا ہے، ادنا اور اوسط اور اعلیٰ۔ بہرحال ان غلطیوں سے مجھے شرمندہ ہونا پڑا، اور میں اپنے دل میں دعا کرتا تھا کہ میرے معزز دوست کسی شریر خشک ملا کو یہ الہامات جو بظاہر قابل اعتراض ہیں نہ سناویں کہ وہ خانخواہ ٹھٹھا اور ہنسی کرے گا۔ جو الہام حقائق معرف سے خالی اور غلطیوں سے بھی پر ہو کسی موافق یا مخالف کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، خاص کر اس زمانے میں، بلکہ بجائے فائدہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ میں ایمان سے اور سچائی سے حلفن کہتا ہوں کہ یہ بات سراسر سچ ہے۔ میرے عزیز دوست، توجہ اللہ کی طرف زیادہ ترقی کریں کہ جیسے جیسے دل کی صفائی بڑھے گی ایسا ہی الہام میں فصاحت کی صفائی بڑھے گی۔ توجہ اللہ کی تفصیل میں حضور فرماتے ہیں، میرا یقین ہے کہ اگر یہ معزز دوست زیادہ توجہ فرمائیں گے تو جلد تر ان کے الہامات میں ایک کامل رنگ پیدا ہو جائے گا۔ دوبارہ عبارت شروع کرتا ہوں، ایسا ہی الہام میں فصاحت کی صفائی بڑھے گی۔ یہی بھید ہے کہ قرآن کی وحی دوسرے تمام نبیوں کی وحیوں سے علاوہ معارف کے فصاحت بلاغت میں بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ دل کی صفائی دی گئی تھی۔
سو وہ وہی ایمانوں کی روح سے معرف کے رنگ میں اور الفاظ کے روح سے بلاغت فصاحت کے رنگ میں ظاہر ہوئی۔ میرے دوست یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، بیعت ایک خرید و فروخت کا معاملہ ہے، اور میں حلفاً کہتا ہوں کہ جس قدر ہمارے دوست فاضل مولوی عبد الکریم صاحب واز کے وقت قرآن شریف کے حقائق معرف بیان کرتے ہیں، مجھے ہرگز امید نہیں کہ ان کا ہزارویں حصہ بھی میرے عزیز دوست کے منہ سے نکل سکے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ الہامی طریق ابھی ناقص اور قصبی طریق بکلی متروک۔ نامعلوم کسی محقق سے قرآن سننے کا بھی اب تک موقع ہوا یا نہیں۔ اس کی تشریح میں حضور نوٹ فرماتے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے کہ آپ پر لدنی علم کے چشمے کھل جائیں، مگر ابھی تو نہیں۔ خوابوں اور کشفوں پر استعارات اور مجازات غالب ہوتے ہیں، مگر آپ نے اپنے خواب کو حقیقت پر حمل کر لیا۔ مجدد صاحب سرہندی نے ایک کشف میں دیکھا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طفیل خلیل اللہ کا مرتبہ ملا، اور وہ اس سے بڑھ کر شاہ ولی اللہ صاحب نے دیکھا تھا کہ گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، مگر انہوں نے بباعث سے بستت علم کے وہ خیال نہ کیا جو آپ نے کیا، بلکہ تعویل کی۔ منہ دوبارہ عبارت شروع کرتا ہوں، آپ برائے خدا ناراض نہ ہوں، آپ نے اب تک بیعت کی حقیقت نہیں سمجھی کہ اس میں کیا دیتے اور کیا لیتے ہیں۔ ہماری جماعت میں اور میرے بیعت کردہ بندگان خدا میں ایک مرد ہیں جو جلیل الشان فاضل ہیں، اور وہ مولوی حکیم حافظ حاجی حرمین نور الدین صاحب ہیں، جو گویا تمام جہان کی تفسیریں اپنے پاس رکھتے ہیں، اور ایسا ہی ان کے دل میں ہزارہا قرآنی معارف کا ذخیرہ ہے۔ اگر آپ کو فی الحقیقت بیعت لینے کی فضیلت دی گئی ہے تو ایک قرآن کا سپارہ انہی کو ما حقائق معارف کے پڑھا دیں۔ یہ لوگ دیوانے تو نہیں کہ انہوں نے مجھ سے ہی بیعت کر لی اور دوسرے ملہموں کو چھوڑ دیا۔ اگر آپ حضرت مولوی صاحب موصوف کی پیروی کرتے تو آپ کے لیے بہتر ہوتا۔ آپ سوچیں کہ فاضل موصوف جو خانمان چھوڑ کر میرے پاس آ بیٹھے اور کچے کوٹھوں میں تکلیف سے بسر کرتے ہیں، کیا وہ بغیر کسی بات کے دیکھنے کے دانستہ اس تکلیف کو گوارا کیے ہوئے ہیں؟ ہمارے عزیز اور دوست ملہم صاحب یاد رکھیں کہ وہ ان خیالات میں سخت درجے کی غلطی میں مبتلا ہیں۔ اگر وہ اپنی الہامی طاقت سے پہلے مولوی صاحب موصوف کو قرآن دانی کا نمونہ دکھلا دیں اور اس خارق عادت کی چمکار سے نور دین جیسے عاشق قرآن سے بیعت لیں، تو پھر میں اور میری تمام جماعت آپ پر قربان ہے۔ کیا چند ناشناختہ الہامی فکروں کے ساتھ، کہ وہ بھی اکثر صحیح نہیں، یہ مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے تئیں امام الزمان خیال کر لے؟ عزیز من، امام الزمان کے لیے بہت سی شرائط ہیں، تبھی تو وہ ایک جہان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ہزار نقطہ باریک تر زمو اینجاست، نہر کے سر بتراشد کلندری داند۔ میرے عزیز ملہم اس دھوکے میں نہ رہیں کہ فکرات الہامی اکثر ان پر وارد ہوتے ہیں۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ میری جماعت میں اس قسم کے ملہم اس قدر ہیں کہ بعض کے الہامات کی ایک کتاب بنتی ہے۔ سید امیر علی شاہ ہر ایک ہفتے کے بعد الہامات کا ایک ورق بھیجتے ہیں، اور بعض عورتیں میری مصدق ہیں جنہوں نے ایک حرف ہر عربی کا نہیں پڑھا اور عربی میں الہام ہوتا ہے۔ میں نہایت تعجب میں ہوں کہ آپ کی نسبت اس کے الہامات میں غلطی کم ہوتی ہے۔ 28 ستمبر سن 1898 عیسوی کو ان کے چند الہامات مجھ کو بذریعہ خط ان کے برادر حقیقی فتح محمد بزدار کے ملے۔ ایسا ہی کئی ملہم ہماری جماعت میں موجود ہیں، ایک لاہور میں ہی تشریف رکھتے ہیں، مگر کیا ایسے الہامات سے کوئی شخص امام الزمان کی بیعت سے مستغنی ہو سکتا ہے؟ اور مجھے تو کسی کی بیعت سے عذر نہیں، مگر بیعت سے غرض افاضہ علوم روحانیہ اور تقویت ایمان ہے۔ اب فرمائیے کہ آپ بیعت میں کون سے علوم سکھلائیں گے اور کون سے قرآنی حقائق بیان فرمائیں گے؟ آپ آئیے اور امامت کا جوہر دکھلائیے، ہم سب بیعت کرتے ہیں۔
حضرت ناس گرائیں دیدہ و دل فرش راہ، پر کوئی مجھ کو تو سمجھائے کہ سمجھائیں گے کیا؟
میں نکارے کی آواز سے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ سب بطور نشان امامت ہے۔ جو شخص اس نشان امامت کو دکھلائے اور ثابت کرے کہ وہ فضائل میں مجھ سے بڑھ کر ہے، میں اس کو دستے بیعت دینے کو تیار ہوں،
مگر خدا کے وعدوں میں تبدیلی نہیں،
اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج سے قریباً 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں یہ الہام درج ہے: الرحمن علم القرآن لتنذر قوما ما انذر آباؤهم ولتستبین سبیل المجرمین قل انی امرت وانا اول المؤمنین۔ اس الہام کی روح سے خدا نے مجھے علوم قرآنی عطا کیے ہیں اور میرا نام اول المومنین رکھا اور مجھے اس مندر کی طرح معارف اور حقائق سے بھر دیا ہے اور مجھے بار بار الہام دیا ہے کہ اس زمانے میں کوئی معرفت الہی اور کوئی محبت الہی تیری معرفت اور محبت کے برابر نہیں، بس باخدا میں کشتی کے میدان میں کھڑا ہوں، جو شخص مجھے قبول نہیں کرتا ان قریب وہ مرنے کے بعد شرمندہ ہوگا، اور اب حجت اللہ کے نیچے ہے۔ اے عزیز، کوئی کام دنیا کا ہو یا دین کا بغیر لیاقت کے نہیں ہو سکتا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک انگریز حاکم کے پاس ایک خاندانی شخص پیش کیا گیا کہ اس کو تحصیلدار بنا دیا جائے، اور جس کو پیش کیا وہ محض جاہل تھا، اردو بھی نہیں آتی تھی۔ اس انگریز نے کہا کہ اگر میں اس کو تحصیلدار بنا دوں تو اس کی جگہ مقدمات کون فیصلہ کرے گا، میں اس کو بجز 5 روپیہ کے مزکوری کے اور کوئی نوکری دے نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے: اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، سورہ الانعام آیت 125۔ کیا جس کے پاس ہزاروں دشمن دوست سوالات اور اعتراضات لے کر آتے ہیں اور نیابت نبوت اس کے سپرد ہوتی ہے، اس کی یہی شان چاہیے کہ صرف چند الہامی فکرے اس کی بغل میں ہوں اور وہ بھی بے ثبوت؟ کیا قوم اور مخالف قوم اس سے تسلی پکڑ سکتے ہیں؟ اب میں اس مضمون کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور اگر اس میں کوئی گران لفظ ہو تو ہر ایک صاحب اور نیز اپنے دوست ملہم صاحب سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ میں نے سراسر نیک نیتی سے چند سطحیں لکھی ہیں، اور میں اس عزیز دوست سے بدل و جان محبت رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا ان کے ساتھ ہو۔ فقط خاکسار مرزا غلام احمد از قادیان، ضلع گرداسپور۔ مولوی عبد الکریم صاحب کا خط ایک دوست کے نام: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ، اما بعد، من عبد الکریم الی اخی واحبی نصر اللہ خان، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے دل میں پھر تحریک ہوئی ہے کہ کچھ درد دل کی کہانی آپ کو سناؤں، ممکن ہے کہ آپ بھی میرے ہمدرد بن جائیں۔ اتنی مدت کے بعد یہ تحریک خالی از مصالح نہ ہوگی، محرک کے قلوب اپنے بندوں کو عوض کام کی ترغیب نہیں دیا کرتا۔ چودھری صاحب، میں بھی ابن آدم ہوں، ضعیف عورت کے پیٹ سے نکلا ہوں، ضرور ہے انسانی کمزوری، تعلقات کی کششیں اور دقت مجھ میں بھی ہو۔ بطن عورت سے نکلا ہوا اگر اور عوارض اسے چمٹ نہ جائیں تو سنگ دل نہیں ہو سکتا۔ میری ماں بڑی رقیق قلب والی بڑھیا دائم المرض موجود ہے، میرا باپ بھی ہے، اللہم عافہ و والہ و وفقہ للحسنا، میرے عزیز اور نہایت ہی عزیز بھائی بھی ہیں اور تعلقات بھی ہیں، تو پھر کیا میں پتھر کا کلیجہ رکھتا ہوں جو مہینوں گزر گئے یہاں دھونی رمائے بیٹھا ہوں، یا کیا میں سودائی ہوں اور میرے حواس میں خلل ہے، یا کیا میں مقلد کور باطن اور علوم حقہ سے نابلد محض ہوں، یا کیا میں فاسقانہ زندگی بسر کرنے میں اپنے کنبے اور محلے اور اپنے شہر میں مشہور ہوں، یا کیا میں مفلس نادار پیٹ کی غرض سے نت نئے بہروپ بدلنے والا کلاش ہوں، یا علم اللہ و ملائکتہ یشہدون کہ میں بحمد اللہ ان سب معائب سے بری ہوں، ولا ازکی نفسی ولا کن اللہ یزکی میشا، تو پھر کس بات نے مجھ میں ایسی استقامت پیدا کر رکھی ہے جو ان سب تعلقات پر غالب آ گئی ہے؟ بہت صاف بات اور ایک ہی لفظ میں ختم ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام زمان کی شناخت۔ اللہ اللہ، یہ کیا بات ہے جس میں ایسی زبردست قدرت ہے جو سارے ہی سلسلوں کو توڑ تاڑ دیتی ہے؟ آپ خوب جانتے ہیں کہ میں بقدر استطاعت کے کتاب اللہ کے معارف و اسرار سے بہرہ مند ہوں، اور اپنے گھر میں کتاب اللہ کے پڑھنے اور پڑھانے کے سوا مجھے اور کوئی شغل نہیں ہوتا، پھر میں یہاں کیا سیکھتا ہوں؟ کیا وہ گھر میں پڑھنا اور ایک معتدب جماعت میں مشار الہ اور مطمع انظار بننا میری روح یا میرے نفس کے بہلانے کو کافی نہیں؟ ہرگز نہیں، واللہ سمت اللہ، ہرگز نہیں۔ میں قرآن کریم پڑھتا، لوگوں کو سناتا، جمعے میں ممبر پر کھڑا ہو کر بڑے پراثر اخلاقی وعدے کرتا، اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتا اور نواحی سے بچنے کی تاکیدیں کرتا، مگر میرا نفس ہمیشہ مجھے اندر اندر ملامتیں کرتا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، سورۃ صف آیت 3 اور 4۔ میں دوسروں کو رولاتا پر خود نہ روتا، اوروں کو ناکردنی اور ناگفتنی امور سے ہٹاتا پر خود نہ ہٹتا، کیونکہ معتمد ریاکار اور خود غرض مکار نہ تھا، اور حقیقتاً حصول جاہو دنیا میرا قبلہ ہمت نہ تھا۔ میرے دل میں جب ذرا تنہا ہوتا ہجوم کر کے یہ خیالات آتے، مگر کیونکہ اپنی اصلاح کے لیے کوئی راہ روئے نظر نہ آتا، اور ایمان ایسے جھوٹے خشک عملوں پر کانے ہونے کی اجازت بھی نہ دیتا، آخر ان کشاکشوں سے ذوف دل کے سخت مرض میں گرفتار ہو گیا۔ بارہا مصمم ارادہ کیا کہ پڑھنا پڑھانا اور آواز کرنا قطن چھوڑ دوں، پھر لپک لپک کر اخلاق کی کتابوں، تصوف کی کتابوں اور تفاسیر کو پڑھتا۔ احیاء العلوم اور عوارف المعارف اور فتوحات مکیہ ہر 4 جلد اور کثیر کتابیں اسی گھر سے پڑھیں اور بتوجہ پڑھیں، اور قرآن کریم تو میری روح کی غذا تھی اور الحمدللہ ہے، بچپن سے اور بالکل بے شعوری کے سن سے اس پاک بزرگ کتاب سے مجھے اس قدر انس ہے کہ میں اس کا کم و کیف بیان نہیں کر سکتا۔
غرض علم تو بڑھ گیا، اور مجلس کو خوش کرنے اور واز کو سجانے کے لیے لطائف و ذرائف بھی بہت حاصل ہو گئے،
اور میں نے دیکھا کہ بہت سے بیمار میرے ہاتھوں سے چنگے بھی ہو گئے، مگر مجھ میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوتی تھی۔ آخر بڑے حیث بحث کے بعد مجھ پر کھولا گیا کہ زندہ نمونہ یا اس زندگی کے چشمے پر پہنچنے کے سوا جو اندرونی آلائشوں کو دھو سکتا ہو، یہ میل اترنے والی نہیں۔ ہادی کامل خاتم الانبیاء صلوات اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صحابہ کو منازل سلوک 23 برس میں طے کرائیں، قرآن علم تھا اور آپ اس کا سچا عملی نمونہ تھے۔ قرآن کے احکام کی عظمت و جبروت کو مجرد الفاظ اور علمی رنگ نے فوق العادت رنگ میں قلوب پر نہیں بٹھایا، بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عملی نمونوں اور بے نظیر اخلاق اور دیگر تائیدات سماویہ کی رفاقت اور پیاپے ظہور نے ایسا لازوار سکہ آپ کے خدام کے دلوں پر جمایا۔ خدا تعالیٰ کو چونکہ اسلام بہت پیارا ہے اور اس کا عبد الدہر تک قائم رکھنا منظور ہے، اس لیے اس نے پسند نہیں کیا کہ یہ مذہبی دیگر مذاہب عالم کی طرح قصوں اور فسانوں کے رنگ میں ہو کر تقویم پاری نہ ہو جائے۔ اس پاک مذہب میں ہر زمانے میں زندہ نمونے موجود رہے ہیں جنہوں نے علمی اور عملی طور پر حامل قرآن علیہ صلوات الرحمان کا زمانہ لوگوں کو یاد دلایا۔ اسی سنت کے موافق ہمارے زمانے میں خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود ایدہ اللہ الودود کو ہم میں کھڑا کیا کہ زمانے پر وہ ایک گواہ ہو جائے۔ میں نے جو کچھ اس خط میں لکھنا چاہا تھا حضرت اقدس امام صادق علیہ السلام کے وجود پاک کی ضرورت پر چند وجدانی دلائل تھے۔ اس اسناد میں بعض تحریکات کی وجہ سے خود حضرت اقدس نے ضرورت امام پر پرسوں ایک چھوٹا سا رسالہ لکھ ڈالا ہے جو عنقریب شائع ہوگا، ناچار میں نے اس ارادے کو چھوڑ دیا۔ بلاخر میں اپنی نیکی سے بھری ہوئی صحبتوں کو آپ کے باقاعدہ حسن ارادت کے ساتھ درس کتاب اللہ میں حاضر ہونے کو، آپ کے اپنی نسبت کمال حسن زن کو اور ان سب پر آپ کی نیک دل اور پاک تیاری کو آپ کو یاد دلاتا اور آپ کی ضمیر روشن اور فطرت مستقیمہ کی خدمت میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ سوچیں، وقت بہت نازک ہے۔ جس زندہ ایمان کو قرآن چاہتا ہے اور جیسی گناہ سوز آگ قرآن سینوں میں پیدا کرنی چاہتا ہے وہ کہاں ہے؟ میں خدائے رب عرش عظیم کی قسم کھا کر آپ کو یقین دلاتا ہوں، وہی ایمان حضرت نائب الرسول مسیح موعود کے ہاتھ میں ہاتھ دینے اور اس کی پاک صحبت میں بیٹھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اب اس کار خیر میں توقف کرنے سے مجھے خوف ہے کہ دل میں کوئی خوفناک تبدیلی پیدا نہ ہو جائے۔ دنیا کا خوف چھوڑ دو اور خدا کے لیے سب کچھ کھو دو کہ یقیناً سب کچھ مل جائے گا۔ والسلام، عاجز عبد الکریم از قادیان، 1 اکتوبر سن 1898 عیسوی۔